أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد صلى على محمد آل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين درود بهذه محمد وآل محمد پروردگار عالم کا انتہائی شکر کہ اس نے ہمیں دین پر سوچنے سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائی اس دور میں جب نفس نفسی کا دور ہے لوگوں کی مادہ پرستی حد سے حد تک بڑی ہوئی ہے اور نفسانی خواہشات کے پیچھے لوگ بھاگ رہے ہیں خدا تعالیٰ نے توفیق دی کہ میں اور آپ اپنے دین کے بارے میں سوچیں سمجھیں اپنے امام کی خدمت کے لیے کوشش کریں اور خدا تعالیٰ انشاءاللہ ہمیں اور آپ کو وہ دن دیکھنا نصیب کرے کہ جب ہماری تمام تر طاقتیں اور توانائیاں اپنے امام کی خدمت کے اندر خرچ ہونا شروع ہو جائیں انشاءاللہ ان امام کی ظہور میں ان کے امام کے ظہور میں تعجیل کے لیے اور انشاءاللہ خدا نے تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ان کی خدمت کی توفیق نصیب فرمائے درود بھیجے گا محمد و آل محمد بعض اوقات موضوعات بہت سادہ ہوتے ہیں لیکن سادہ ہونے کے باوجود بہت بنیادی ہوتے ہیں سادگی کی وجہ سے انسان یہ سوچنے لگتا ہے کہ شاید اس کی اہمیت اتنی زیادہ نہیں ہے سادہ اس وجہ سے ہونے لگتے ہیں کہ شاید تکرار بہت زیادہ ہوئی ہے اور ان کے الفاظ کے اندر کوئی زیادہ باریک بینی نظر نہیں آتی لیکن موضوع کی اہمیت اپنی جگہ پر ہوتی ہے مثلاً اگر آج آپ کے سامنے کوئی موضوع رکھے غیبت امام میں ہماری ذمہ داریاں یہ موضوع آپ کے لیے تقریباً سادہ موضوع ہے چونکہ یہ موضوع آپ نے بہت دفعہ پوسٹرز بینرز پر لکھا دیکھا ہے لیکن سادہ ہونے کے باوجود اس کی اہمیت کم نہیں ہوتی اہمیت بہت زیادہ ہے اصل دین یہی ہے دین کی اگر بنیاد امامت ہے اور امامت کی غیبت ہے اور غیبت میں ہم ذمہ دار ہیں تو اصل موضوع یہی ہے کہ ذمہ داریاں کیا ہیں اسی طرح یہ موضوع ہے جو آج کے لیے انتخاب ہوا ہے اسلامی تحریک میں نوجوانوں کا کردار الفاظ بہت سادہ ہیں موضوع بھی سادہ ہے کسی حد تک تکراری بھی ہے تکرار بھی ہوا ہے لیکن اس کے باوجود اہمیت کم نہیں ہو رہی اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کردار ہے اس کی اہمیت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا اسلامی تحریک کی اہمیت سے بھی کوئی انکار نہیں کر سکتا نوجوانوں کے کردار سے بھی کوئی انکار نہیں کر سکتا اس اعتبار سے موضوع انتہائی اہم ہے اب اس میں کچھ ہمارے پاس رکاوٹیں ہیں اس موضوع کے اندر ایک یہی کہ اس کے اوپر بہت زیادہ بولا گیا ہے تو ایک رکاوٹ یہی بنتی ہے کہ اس موضوع کے اوپر اگر بہت زیادہ بول دیا جائے تو اس کی اہمیت لوگوں کی نظروں میں کم ہونے لگتی ہے دوسرا معاملہ جو زیادہ بڑی رکاوٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگ معمولاً اب ان جلسات سے کچھ سیکھنے کے لیے نہیں آتے ہم لوگ معمولاً ان جلسات میں شرکت کسی اور مقصد سے کر رہے ہوتے ہیں سیکھنے کے لیے کم کرتے ہیں یعنی بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو یہ سوچ کر آتے ہیں کہ ہم نے کچھ ایسی چیز سیکھنی ہے جس سے ہم اپنی زندگی کو تبدیل کریں گے مثبت کی طرف لے کر جائیں گے زیادہ بہتر طریقے سے کردار ادا کریں گے گویا موضوع کتنا ہی اہم کیوں نہ ہو نان سیریس ہو گیا ہے اور نان پریکٹیکل ہو گیا ہے تھیورٹیکل رہ گیا ہے ایک نظریاتی جنگ ہے اس سے بدتر بھی ہو سکتا ہے اس سے بدتر بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم صرف اس لیے آتے ہیں کہ ہم نے بھی کچھ کہنا ہے سامنے والے اس لیے آتے ہیں دیکھتے ہیں اس نے کیا کہنا ہے تو بالکل ہی نان سیریس ہو گیا یعنی نہ صرف یہ کہ نان سیریس ہو گیا شاید غیر خدائی بھی ہو گیا خدا بھی انوالو نہیں ہے بیچ کے اندر نہ بولنے والا ذمہ داری ادا کر رہا ہے نہ سننے والے ذمہ داری ادا کر رہا ہے خدا کہاں ہے بیچ میں اب یہ ہے کہ کیا کیا جائے کہ موضوع کا حق ادا ہو جائے اور جو سننے والے ہیں وہ بھی حق ادا کریں تو اس کا اس طرح سے ہو سکتا ہے کہ اچھا بولا جائے بنیادی نکات پہ بات کی جائے وہ بات کی جائے جس کا اثر ہے اور سننے والوں سے درخواست کی جائے کہ کسی علمی تفریح کے لیے نہ سنیں آزمائش کے لیے بھی نہ سنیں سمجھنے بولنے والا پہلے سے ہی فیل ہے، معاملہ ہی ختم. اب آزمائش سے کے لیے کیا سننا، کسی ہدف سے سننا، عمل کے ہدف سے سننا، تو پھر کوئی بات بنے گی، ورنہ کوئی چیز تبدیل نہیں ہوگی. یہ دروس ہوتے چلے جائیں گے، آپ اور ہم ان دروس کے اندر بولتے رہیں گے، شرکت کرتے رہیں گے، اور پتے سے پتہ نہیں ہلے گا معاشرے کے اندر. بھارت اس امید کے ساتھ کہ خدا تعالیٰ ہم سب کو اپنی ذمہ داریاں انجام دینے کی توفیق نصیب فرمائے ان شاء اللہ. درود بھیجے گا محمد والے محمد. سب سے پہلے اسلامی تحریک اور ایک عام موومنٹ، ان دونوں کا فرق کیا ہوتا ہے؟ بہت ساری تحریکیں چلتی ہیں معاشرے کے اندر، کچھ اعلانیاں ہوتی ہیں، کچھ غیر اعلانیاں ہوتی ہیں. مثال کے طور پر کسی معاشرے کے اندر کسی گلوکار کو شہرت ملنے لگتی ہے، یہ بھی ایک تحریک ہے، یہ بھی ایک موومنٹ ہے. لوگ موو کرنا ہے، کسی ایک گلوکار کی سمت بڑھنا ہے. یا مثال کے طور پر ٹیلی ویژن کے اوپر کوئی ڈرامہ آتا ہے، لوگ اس کے اندر انوالو ہو جاتے ہیں، یہ بھی ایک موومنٹ ہے، یہ بھی ایک سوشل موومنٹ ہے، کلچرل سوشل موومنٹ ہے، ثقافتی معاشرتی تحریک. لوگ اس کے اندر انوالو ہو گئے، اس سے کچھ سیکھ رہے ہوتے ہیں، اس سے کچھ یا سمجھنے تباہ ہو رہے ہوتے ہیں، جو کچھ بھی ہو رہا ہوتا ہے. اسلامی تحریک کیا کرتی ہے؟ کس تحریک کو ہم کہتے ہیں اسلامی تحریک؟ معاشرے کے اندر انجام پانے والے کچھ ایسے کام جو معاشرے کو اسلام کی تعلیمات سے نزدیک کریں، اس کو ہم کہیں گے اسلامی تحریک. ایک آدمی تبدیل ہو جائے اسلام کی خاطر، یہ معاشرتی تحریک نہیں ہے. چند لوگ تبدیل ہو جائیں کسی بھی ہدف کی خاطر، یہ بھی اسلامی تحریک نہیں ہے. معاشرتی تحریک وہ ہوتی ہے جس میں ایک فرد سے کام نہیں ہوتا، کافی بڑی تعداد تبدیل ہو رہی ہوتی ہے، قابل اعتناء تعداد، جن کا معاشرے کے اوپر کوئی اثر ہوتا ہے. جب وہ تبدیل ہوں تو ہم اس کو تحریک کہہ سکتے ہیں. اسلامی کب کہیں گے؟ جب اس حرکت کی بنیاد اسلام ہو. مثلا ہم سب اہل بیت کے ماننے والے اگر کسی خاص نعوذ باللہ تعالی فیشن کے نام پر چل نکلیں تو تحریک تو ہے، اسلامی نہیں ہے. گرچہ لوگ مسلمان ہیں، لوگ مسلمان ہیں. مثلا پاکستان کے اندر اگر کوئی فیشن چل نکلے تو لوگ مسلمان ہیں، لوگ کافر نہیں ہیں، لیکن تحریک اسلامی نہیں ہے. اسی طریقے سے کوئی سیاسی جد و جہد چل نکلی، سیاسی رقابت ہوئی دو پولیٹیکل پارٹیز کی، ایک پارٹی نے دوسری پارٹی کے خلاف ایجیٹیشن اعلان کر دیا، ایک موومنٹ شروع ہو گئی، کیا یہ اسلامی ہے؟ گرچہ لوگ چلانے والے مسلمان ہیں، این ممکن ہے نعرہ بھی اسلام ہو. جیسے مثال کے طور پر 1977 میں تحریک چلی تھی نظام مصطفیٰ کے نام پر، کیا یہ تحریک اسلامی تھی؟ مثلا تحریک اسلامی ہو جائے گی اگر نعرہ مسلمانوں جیسا لگا یا عمل کرنے والے مسلمان ہوئے، ان سے اسلامی تحریک نہیں بنتی. اسلامی تحریک کے اپنے خد و خال ہوتے ہیں، اسلامی تحریک کی اپنی نشانیاں ہوتی ہیں. اسلامی تحریک کی پہلی نشانی یہ ہوتی ہے کہ اصل جذبہ اسلام سے اٹھے، اصل جذبہ اسلام سے اٹھے. مثلا اگر ایک معاشرے کے اندر مہنگائی بہت بڑھ گئی اور لوگ مہنگائی کی وجہ سے اٹھ کھڑے ہوئے، سارے مسلمان تھے، نعرہ بھی اسلامی تھا، عدل چاہیے، لیکن یہ تحریک پھر بھی اسلامی نہیں ہے. کیوں؟ اصل جذبہ اسلامی نہیں ہے، اصل جذبہ معاش اور شکم ہے. اسلامی تحریک کے لیے اسلامی جذبہ چاہیے. مثلا لوگ کھڑے ہوں بھوک کی خاطر ہی کھڑے ہوئے، کچھ بھوکے تھے لوگ کھڑے ہوئے، لیکن جذبہ یہ نہیں تھا کہ پیٹ بھرنا ہے، جذبہ یہ تھا معاشرے میں عدل لے کر آنا ہے. اب تحریک اسلامی، گرچہ ایک ہدف پیٹ بھی تھا، بھوکے تھے بلاخر اس لیے کھڑے ہوئے، لیکن اصل ہدف پیٹ نہیں تھا، اصل ہدف معاشرے کے اندر عدل و انصاف کی فراہمی تھی. عدل و انصاف کی فراہمی الہی ہدف ہے، یہ اسلامی ہدف اسلام میں قبول ہے. اسلامی تحریک کی پہلی نشانی ہوتی ہے اس کا اصل جذبہ شعور اسلامی ہوتا ہے. دوسری چیز، جب اصل جذبہ اور شعور اسلامی ہوتا ہے، اس کے اہداف بھی اسلامی ہوتے ہیں، غیر اسلامی اہداف پہ راضی نہیں ہوتی. مثال کے طور پر مسلمان اٹھے، نعرہ بھی اسلامی تھا، لیکن اس بات کو ہدف بنایا تھا کہ ایک غیر اسلامی شخص کسی عہدے پر پہنچ جائے، کوئی فائدہ نہیں، یہ اسلامی تحریک نہیں ہے. لوگ مسلمان ہیں، نعرہ بھی اچھا ہے، مثلا نعرہ تھا عدل، ہدف کیا ہے؟ ہدف یہ آدمی پرائم منسٹر بن جائے، اس کے بننے سے کیا ہو جائے گا؟ یہ اسلامی تحریک نہیں ہے. بس اسلامی تحریک وہ ہے جس کے اندر اصل جذبہ اسلامی ہو، اہداف اسلامی ہو، ہر تحریک کو لیڈرز چاہیے ہوتے ہیں، لیڈر اسلام کا مجسم نمونہ ہو تب تحریک اسلامی ہو. بس تین کمپوننٹس ہو گئے اسلامی تحریک کے، اصل جذبہ اسلامی ہے، اہداف اسلامی ہے، اور لیڈرشپ اسلامی تعلیمات کا عملی نمونہ ہے. اب تحریک اسلامی ہے. امید رکھ سکتے ہیں کہ تحریک اسلامی ہو، کیوں؟ جب تک یہ شخص لیڈر ہے جو اسلامی تحریک کا عملی نمونہ ہے، اسلامی تعلیمات کا عملی نمونہ ہے، امید قوی ہے کہ یہ غلط راستے استعمال نہیں کرے گا، ورنہ ایک چوتھی چیز ڈالنی پڑے گی. اسلامی تحریک وہ ہے، جذبہ اسلامی ہو، اہداف اسلامی ہو، لیڈر اسلامی ہو، چوتھی بات اسٹریٹجی میں غیر اسلامی طریقہ کار استعمال نہ کرے. فرض کریں جذبہ اسلامی تھا، اہداف اسلامی تھے، لیڈر بھی مسلمان اچھا اسلامی آدمی تھا، لیکن رشوتیں دی جا رہی ہیں بیچ میں، ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے، یہ اسلامی نہیں ہے. پھر یہ تحریک اسلامی نہیں ہے. بس یا تو تیسری شرط اچھی طرح پوری ہو جائے، لیڈر ہو اور اچھا اسلام پر عمل کرنے والا، ورنہ چوتھی شرط ڈالنی پڑے گی، وجہ کہ اسٹریٹجی میں، کوئی عمل میں، ٹیکٹکس میں کوئی چیز غیر اسلامی اختیار نہ کی جائے، ورنہ اتنی مقدار میں یہ کام غیر اسلامی ہوتا چلا جائے گا، پھر تحریک اسلامی نہیں رہے گی. اچھا یہ کام مشکل ہے، تحریک اسلامی کا ہدف کیا ہوتا ہے؟ تحریک اسلامی کا ہدف ہوتا ہے معاشرے میں عدل و انصاف کا قیام، اور تحریک چلانا بہت آسان کام ہے. میں ایک دو مثالیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں تاکہ ہمیں یہ فرق سمجھ میں آئے کہ لوگ کہتے ہیں فلاں لوگ اپنا کام بہت آسانی سے کرتے ہیں، ہمارا کام مشکل کیوں ہے؟ اس کا فرق بیان کرنے کی خاطر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. فرض فرمائیں آپ کو کوئی ایک پروڈکٹ دے، ایک صابن دے، ایک الیکٹرانکس کا آئٹم دے، کوئی ایک گاڑی دے، کیا اس کو بیچو؟ معاشرے میں تحریک چلا دو اس کے بیچنے کی، یہ آسان کام ہے، یہ آسان کام ہے. گھر سے جیب سے پیسہ نکلوانا آسان نہیں ہے، لیکن نفس پرستی کے نام پر لوگوں کو کسی ایک طرف لے کر جانا، یہ بہت آسان کام ہے. کوئی ایسا ہدف دو جس میں نفس پرستی پوری ہوتی ہو، یہ چلانا بہت آسان کام ہے. آپ کو ایک ہدف دیں، ایک کانسرٹ کروانا ہے، آسان کام ہے، مشکل نہیں ہے، پیسہ لگا ہو جائے گا. آپ ہدف دیں لوگوں کو فلاں چیز بیچنی ہے، ہو جائے گا، پیسہ لگائیں گے ہو جائے گا. آپ ہدف دیں لوگوں کو ایک جگہ جمع کرنا ہے، وہاں نفس پرستی ہونی ہے، یہ سب آسان ہے. لیکن آپ ہدف دیں لوگوں کو ایک جگہ جمع کرنا ہے، وہاں اللہ کی بندگی ہونی ہے، اب مشکل ہے. کیوں مشکل ہے؟ نفس پرستی کے خلاف ہے، نفس پرستی کے خلاف ہے. اس میں صرف شعور چاہیے. ہر وہ تحریک جس کا بنیادی ہدف نفس پرستی ہو وہ بہت آسان ہے، ہر وہ تحریک جس کا بنیادی ہدف نفس کی خلاف ورزی ہو بہت مشکل ہے. اس خاطر معذرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، کانسرٹ کرانے کے لیے کوئی گلوکار کروا سکتا ہے، معاشرے کو چلانے کے لیے نبی چاہیے ہوتا ہے. معاشرے کو چلانے کے لیے نبی چاہیے، امام چاہیے. کیوں نبی اور امام چاہیے؟ دوسرے کاموں تو بہت آسان ہے، کوئی بھی کھڑا ہوتا ہے کر لیتا ہے. دو ملکوں کے درمیان جنگ کرانی ہے، ہینڈی کیسنجر کروا سکتا ہے، کوئی مشکل نہیں. برجنسکی کروا سکتا ہے، جارج بش کروا سکتا ہے، سب کروا سکتے ہیں. لیکن انسانوں کو انسان بنانا ہے، اب نبی چاہیے. انسان کو انسان بنانا آسان نہیں ہے، جنگ کرانا آسان ہے، نفس پرستی کے ساتھ ہے. نفس پرستی ہے، شہوت پرستی ہے، جاہ طلبی ہے، ان سب کے ساتھ ہے. اسلامی تحریک اپنی ذات میں مشکل کام ہے، اس کی وجہ یہ کہ اس میں نفس پرستی نہیں ہے، نفس کی خلاف ورزی ہے. اس میں بہت ساری چیزیں انوالو ہوتی ہیں، تب کہیں جا کے کام ہوتا ہے. اب سوال یہ، اس میں بنیادی ترین معاشرے کا کون سا طبقہ کام کرتا ہے؟ سوسائٹی کی کلاسز ہوتی ہیں، کوئی سوسائٹی کلاسز سے باہر نہیں ہوتی. کچھ یہ بھی عرض کرتا چلوں، اچھا ہے آپ کے ذہن میں رہے، معاشرے کو مختلف گروہوں میں تقسیم کیا جاتا ہے. مثلا کبھی ہم معاشرے کو تقسیم کرتے ہیں فائنینس کو دیکھتے ہوئے، تو ہم کہتے ہیں لوور کلاس، مڈل کلاس، اپر کلاس. پھر ہم مڈل کلاس کو تقسیم کرتے ہیں تین کلاسز میں، اپر مڈل، مڈل مڈل، لوور مڈل. پھر لوور کلاسز کو بھی دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں، ایک مثلا ایسی آپ کی سہولت کے لیے، ایک وہ جو فقیر ہے، ایک وہ جو مسکین ہے. ایک وہ لوور مڈل کلاس ہے جو غریب ہے، ایک وہ لوور مڈل کلاس ہے جو بلو پاورٹی ہے، پس گئی ہے، ختم ہو گئی ہے. اسی طرح اپر کلاس کو بھی تقسیم کر سکتے ہیں، ایک وہ ہے جو ایک علاقے کی اپر کلاس ہے، ایک وہ ہے جو پوری دنیا کے مقابلے میں اپر کلاس ہے. بہت ساری تقسیمات کی جا سکتی ہیں یہ فائنینس کی بنیاد پہ، اسی طرح شعور کی بنیاد پہ تقسیم کیا جا سکتا ہے. معاشرے کے اندر ایک طبقہ ہوتا ہے ہادی، وہ ہدایت دیتا ہے، ہدایت یا حق کی دے یا باطل کی دے، رہنما ہوتا ہے، حق کا رہنما باطل کا رہنما دونوں ہوتے ہیں. ایک وہ طبقہ ہوتا ہے کہ جو مستضعف ہوتا ہے، مستضعف کون سا ہے، اس کی اپنی فکر نہیں ہوتی، اس کا اپنا شعور نہیں ہوتا، جہاں بہاؤ بہ دیتا ہے، ہیما جن رعا، جہاں کی ہوا چلتی ہے وہاں چلتا ہے. ایک وہ طبقہ ہوتا ہے جس کے اوپر سب سواری کرتے ہیں، اس کی اپنی کچھ نہیں ہوتی، اس کی اپنی کوئی طاقت نہیں ہے. آپ کو دیکھنا ہوتا ہے ہم اور آپ کس گروہ میں سے ہیں، ہادی ہیں، ہیمج ہیں، یہ ہم پر سواری ہو رہی ہے، کون ہے ہم لوگ، یہ فکری مثلا اعتبار سے. اسی طرح ہم معاشرے کو تقسیم کرتے ہیں عمر کے اعتبار سے، سن کے اعتبار سے. مثلا معاشرے میں کچھ بچے ہیں، کچھ جوان ہیں، کچھ نوجوان ہیں، کچھ ادھیڑ عمر ہیں، کچھ بوڑھے ہیں، کچھ اسم حسین ہیں، سب کی اپنی کیٹیگریز ہیں. کون سا گروہ اسلامی حرکت کے لیے سب سے زیادہ تیار ہوتا ہے، معاشرے کے کس حصے پہ کام کیا جا سکتا ہے، اس کو ہم دو سائنسز کے اندر ڈیل کر رہے ہوتے ہیں. کبھی ہم اس کو سائیکالوجی میں ڈیل کر رہے ہوتے ہیں، کبھی سوشیالوجی کے اندر ڈیل کر رہے ہوتے ہیں، کبھی ہم علم نفسیات کے اندر جا کے دیکھتے ہیں انسانی عمر کا کون سا حصہ وہ حصہ ہوتا ہے جب یہ حرکت کے لیے تیار ہوتا ہے، اور کبھی ہم سوشیالوجی کے اندر جا کے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ معاشرے کو موو کرنے کے لیے انجن کون ہے، سوسائٹی کی کون سی کلاس انجن ہے. ایک فکر ہوتی ہے، ایک وہ شخص ہوتا ہے جو لے کے گھسیٹ رہا ہوتا ہے پوری سوسائٹی کو، ممکن ہے وہ اس انجن کو بھی کسی اور نے فکر دی ہو، لیکن بہرحال انجن وہ ہے، اصل انجن کوئی اور ہے. ہم سب کو تقریباً اندازہ ہے سوسائٹی کا اصلی انجن نوجوان ہوتا ہے، اصلی انجن سوسائٹی کا نوجوان ہوتا ہے. نفسیات کے اندر تقریباً طے شدہ ہے کہ سوسائٹی کی کلاسز میں سے حرکت دینے کے لیے سب سے زیادہ تیار نوجوان ہے، یہ حرکت قبول کرتا ہے، اس کو متحرک کرنا آسان ہے. کیوں آسان ہے؟ اس کے اندر چند خواص ہیں، چند روایات آپ کی خدمت میں نوجوان کی اہمیت کے حساب سے عرض کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد والے محمد پر. نبی اکرم نے اپنے اصحاب سے فرمایا، اوائل تبلیغ ہے، تبلیغ کا ابتدائی زمانہ ہے، نبی اکرم اپنے اصحاب کو بھیجتے مختلف علاقوں میں. جب مختلف علاقوں میں بھیج رہے تھے تو ایک موقع پہ ارشاد فرمایا، اوصیکم بالشبان خیرا فانہم ارق افئدتن ان اللہ بعثنی بشیرا ونذیرا فحالفن الشبان شبان وخالفن الشیوخ. فرمایا میں تمہیں وصیت کر رہا ہوں، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ تم جوانوں کے ساتھ نیکی کرو، جوانوں کے ساتھ نیکی کرو، کیونکہ ان کے دل نرم ہوتے ہیں. خدا متعال نے مجھے بشیر و نذیر بنا کر بھیجا، جوان میرے ساتھ چلتے ہیں، بوڑھے میری مخالفت کرتے ہیں. نبی اکرم اپنے اصحاب سے کہہ رہے ہیں کہ جوانوں کے ساتھ رہو، جوانوں کے ساتھ نیکی کرو، کیوں؟ ان کے دل نرم ہیں. کس چیز کے لیے نرم ہیں؟ خیر کے لیے، بھلائی کے لیے، ان کو مولڈ کرنا آسان ہے. ایک اور جگہ پہ مولا امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں، درود بھیجے گا ذوات مقدسہ صلی علی محمد آل محمد، فرمایا انما قلب الحدث کالارض الخالیہ ما القی فیہا من شیء قبلته. فرمایا جوان کا دل خالی زمین کی طرح ہوتا ہے، ایک ایسی زمین جو حل کے بعد بیج کے لیے تیار ہے، حل ہو گیا ہے بیج کے لیے تیار ہے. کل ارض الخالیہ ما القی فیہا من شیء قبلته، جو اس کے اندر ڈال دیا جاتا ہے یہ زمین قبول کر لیتی ہے، زمین قبول کرنے کے لیے تیار ہے. بس جوان معاشرتی تحریک کے لیے تیار ہے، لہذا جس پارٹی نے معاشرتی تحریک چلانی ہے سب سے پہلے جوان پہ نظر ڈالے گا، جوان کو کہیں نہ کہیں حاصل کرے گا. اور اسی طریقے سے مولا چھٹے امام کی ایک روایت ہے، درود بھیجے گا ان کی ذات پر صلی اللہ علیہ وسلم. پہلی روایت اور تیسری روایت حکم ہے دوسری روایت میں حقیقت بیان ہوئی ہے، دوسری روایت نے کہا کہ جوان کا دل خالی زمین کی طرح ہے، ایک حقیقت ہے. پہلی روایت نے کہا ان کے ساتھ نیکی کرو، تیسری روایت مولا فرما رہے ہیں کسی کو بھیجنے، ابو جعفر احول ایک شخص ہیں ان کو تبلیغ مذہب اہل بیت کے لیے کہیں بھیج رہے ہیں، کیا فرما رہے ہیں؟ علیک بالاحداث فانہم اسرعوا الی کل خیر. فرمایا میں تمہیں کہتا ہوں کہ تم جوانوں تک پہنچو، کیونکہ وہ ہر بھلائی کو قبول کرنے کے لیے زیادہ سریع ہوتے ہیں، بھلائی کو قبول کرنے کے لیے تیز ہوتے ہیں. یہ اہل بیت اطہار علیہ السلام نے جوانوں کے بارے میں ارشاد فرمایا. دو روایات اور آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، ایک بار پھر درود بھیجیں محمد والے محمد پر. یہ دو روایات اس موضوع کے لیے ہیں کہ جوان کی سن کیا سوچی جا سکتی ہے، کس عمر کے اطراف میں شخص جوانی میں ہے. ایک روایت دیکھیے اس آئے کریمہ کی تفسیر میں، ولما بلغ اشدہ واستوى آتیناہ حکما وعلما. خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ جب وہ اپنے بلوغ پر پہنچ گئے تو ہم نے ان کو حکمت عنایت کی. یہ خود ایک موضوع ہے، اصل انبیاء جوانی میں نبوت پر پہنچ رہے ہیں، انبیاء کرام علیہ السلام جوانی کے اندر اپنے کام کو شروع کر رہے ہیں. مثلا ممکن ہے آپ میں کہیں کہ مثلا نبی اکرم کی ذات مقدس 40 سال کے اندر وحی حاصل کرتی ہے، اس سے پہلے کام نہیں کیا تھا کیا؟ وہ سلسل مشغول ہے، وہ کوئی اور فکر ہے جو یہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ وہ 40 سال میں نبوت پر پہنچے. نہیں، نبوت پر پہنچنے کا مسئلہ نہیں ہے، معاشرے میں تحریک کا مسئلہ ہے، معاشرے کے اندر جدوجہد کرنے کا مسئلہ ہے. خدا نے حضرت ابراہیم کے بارے میں بیان کیا ہے کہ جب انہوں نے بت توڑے تو لوگوں نے ایک دوسرے سے کیا کہا، قولو سمعنا فتن یذکرہم یقال لہ ابراہیم. ہم نے سنا ہے کہ ایک جوان بتوں کا تذکرہ کرتا ہے، اس کا نام ابراہیم ہے. حضرت ابراہیم نے بت کب توڑے؟ جوانی کے عالم. خدا نمتال حضرت یحییٰ کے لیے ارشاد فرماتا ہے جیسے ہی مضبوط ہوئے ہم نے ان کو علم و حکمت دی. ابر وہ روایت، روایت میں پوچھا گیا کہ مثلا وہ کون سا زمانہ تھا جب وہ مضبوط ہوئے اور خدا نمتال نے علم و حکمت دی؟ فرمایا 18 سال کی عمر میں، 18 سال کی عمر اہم جوانی کا وقت، 18 سال کی عمر میں علم و حکمت دی. اس طرح بہت سارے ہمارے پاس علامتیں ہیں کہ جوانی کے زمانے میں ذمہ داریاں دی گئی ہیں. مثلا نبی اکرم نے مکہ کو فتح کرنے کے بعد مکہ کی لیڈرشپ 18 سال کے جوان کے ہاتھ میں دے دی، بعض روایت میں 17 سال. اصل لوگوں نے اعتراض کیا کہ یہ جو ہے یہ 17 سال کا جوان، اب 17 سال کا نوجوان ہے، بالکل جوان بھی نہیں ہے. فرمایا یہ 17 سال کا جوان یہ کیا کر لے گا؟ فرمایا نہیں، جب بڑا ہونا جوانی سے نہیں ہے، بڑا ہونا تقوی اور پرہیزگاری سے ہے، اس میں تقوی اور پرہیزگاری ہے، اس اعتبار سے یہ بڑا ہے رحمت اللہ. بس یہ جوان کا پوٹینشیل ہے. اچھا اب سوال یہ ہے، میں اپنی موضوع کی طرف ابھی آتا ہوں، اسلامی تحریک میں جوان کا کردار. موضوع ایک اور یہ ہے کہ جوان میں وہ خاص بات کیا ہے جس کی وجہ سے اتنا اہم ہے، کیوں ہے جوان کے اندر اتنی اہمیت کیوں ہے کہ مثلا فرما رہے تم جوانوں تک پہنچو، یہ نیکی کو جلدی قبول کرتے ہیں. کچھ موضوعات ہیں یہاں پر، کچھ موضوعات ہیں ان کی وجہ سے جوان کے اندر اہمیت زیادہ بنتی ہے، ان میں سے دو چار نکات آپ کی خدمت میں عرض ہوں گے. درود بھیجے گا محمد والے محمد. شاید اہم ترین باتوں میں سے ایک بات یہ ہے کہ کچھ باتیں اور ہیں جو میرے خیال میں کم اہمیت رکھتی ہیں، اس کی اہمیت زیادہ ہے. جوان کے اندر وابستگی کم ہے، جوان کے اندر ڈیپینڈنس کم ہے. مثلا جو جتنا عمر میں گزرتا چلا جاتا ہے دنیا کی کسی نہ کسی چیز سے وابستہ ہوتا چلا جاتا ہے، اس سے اس کے تعلقات اتنے جڑ جاتے ہیں اسے چھوڑ نہیں سکتا. مثلا ایک آدمی کی عمر 40 سال ہے، اس نے اپنا کچھ کیریئر بنا لیا ہے، اب یہ کیریئر کے ساتھ چپک جاتا ہے، کیریئر کو چھوڑ نہیں سکتا. جوان کے پاس چھوڑنے کے لیے تیاری بہت زیادہ ہے، اس کو ہم کہتے ہیں جوان رسک لے سکتا ہے، بوڑھا رسک نہیں لیتا، ادھیڑ عمر انسان رسک نہیں لیتا. اصل ایک آدمی جس کی 35-40 سال عمر گزر گئی ہے، اس کو یہ نظر آ رہا ہوتا ہے اب میرے پاس رسک لینے کے لیے گنجائش نہیں ہے، رسک نہیں لیتا. رسک نہ لینے کی وجہ سے اسٹیٹس کو پہ چپک جاتا ہے. اسٹیٹس کو کیا ہے؟ جیسا ہے ویسے ہی رہنے دو، تبدیل کرنے کی بات نہیں کرتا. اچھا جوان کے پاس اسٹیٹس کو نہیں ہوتا، یعنی پیچھے کی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کی لیگیسی کو لے کر وہ چلے کہ بھائی یہ میں نے لے کے چلنا ہے. وہ رسک لینے کے لیے تیار ہوتا ہے. یہ ایک وجہ ہوتی ہے. دوسری وجہ کیا ہوتی ہے, کیوں اس کی اہمیت زیادہ ہے؟ جوان میں توانائی ہوتی ہے رسک لینے کے لیے. جوان میں توانائی ہوتی ہے, مثلا اگر اس کو کوئی ٹاسک دیا جاتا ہے وہ اپنی صلاحیتوں کے اوپر اعتماد کر رہا ہوتا ہے. یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. جوان کو اپنی صلاحیتوں پر بھروسہ ہوتا ہے. اچھا کبھی کبھی یہ بھروسہ بے جا ہوتا ہے, ہونا نہیں تھا لیکن ہوتا ہے. جوان اپنی صلاحیت پہ بھروسہ رکھتا ہے, کہتا ہے میں کر لوں گا. اچھا ایک بوڑھا ہوتا ہے وہ معمولاً تھکار چکا ہوتا ہے, معمولاً تھکار کے بیٹھ چکا ہوتا ہے. مثلا اس کے سامنے ذرا سا کوئی کام رکھیں جو تھوڑا سا ٹیڑھا ہو, فوراً پریفر کرتا ہے وہ کام ملے جو بالکل سیدھا سیدھا ہو. کیوں؟ اپنی توانائی کو بہت زیادہ چیلنج نہیں کرنا چاہتا. جوان کیا کرتا ہے, چیلنج لے لیتا ہے, کہتا ہے ٹھیک ہے کریں گے, دیکھتے ہیں کیا ہوگا. اچھا اب یہ دیکھتے ہیں کیا ہوگا, 40 سال والا نہیں کہے گا, 60 سال والا تو بالکل نہیں کہے گا, لیکن جوان کہہ دے گا ٹھیک ہے دیکھتے ہیں کیا ہوگا. کیوں؟ وہ چاہتا ہے اپنی صلاحیتوں کو آزمائے. دوسرے لوگ صلاحیتوں سے معاملے میں شکست کھا چکے ہوتے ہیں, معمولاً اتنے زیادہ نہیں ہوتے. البتہ جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جوان یہ ہوتا ہے جوان وہ ہوتا ہے, ایسا نہیں ہے 40 کے بعد کچھ نہیں ہوتا. نہیں, ممکن ہے کوئی آدمی 40 سال میں پہنچا ہو, اپنی صلاحیتوں پر اس کو جوان سے زیادہ اعتماد ہو. جوان تو کہہ رہا ہے دیکھیں کیا ہوتا ہے, ممکن ہے وہ 40 سال میں پہنچ کر جانتا ہو کہ میں سب کچھ کر سکتا ہوں. پھر وہ یہ نہیں کہہ رہا دیکھیں کیا ہوتا ہے, کہتا ہے لاؤ دو میں جانتا ہوں میں کر سکتا ہوں. اگر کوئی بڑی عمر میں اپنی صلاحیتوں پر اعتماد کر سکے وہ بہت مضبوط ہوتا ہے, پھر وہ ایک جوان کے مقابلے میں زیادہ مضبوط ہوتا ہے. لیکن معمولاً لوگ بڑی عمر تک آتے آتے اپنی صلاحیتوں کے بارے میں تردد کر چکے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے یہ نہیں ہے ہمارے اندر. جوان نئی صلاحیت لینے کے لیے بیتاب ہوتا ہے, بوڑھا بیتاب نہیں ہوتا. بوڑھا معمولاً معاملے سے نکل جاتا ہے. مثلاً اگر کسی نے ڈرائیونگ سیکھنی ہے, معمولاً 40 کے اوپر نہیں سیکھے گا. جس نے سیکھنی ہے شروع میں سیکھ لے گا, معمولاً 40 کے اوپر نہیں سیکھے گا. مثال کے طور پر جن کی 50 کے زیادہ پر کمپیوٹر آیا ہے وہ معمولاً کمپیوٹر نہیں چلا سکے, اور جو 10-15 کے اندر سن میں کمپیوٹر آ گیا تھا وہ ایکسپرٹ بن جائیں گے. کیوں؟ جوان نئی چیز لینے کے لیے تیار ہے, زیادہ عمر والا نہیں لیتا. یہ سب پلس پوائنٹ ہیں جوان کے. اچھا اب جوان کے اندر کچھ خطرات بھی ہیں. کیوں خدا تعالی نے مثال کے طور پر بزرگ کو اہمیت دی ہے؟ اگر جوان میں اتنا ہی کچھ تھا تو مثلاً امام جماعت کے لیے جوانی شرط قرار دے دیتا. امام جماعت وہ ہوگا جو زیادہ جوان ہوگا. پھر وہاں پہ یہ کیوں رکھا کہ تھوڑا بوڑھا ہونا چاہیے, تھوڑا مسن ہوگا, وہ زیادہ اہمیت رکھتا ہے. مثلاً دو آدمی کھڑے ہیں نماز جماعت کرانے کے لیے, دونوں کا تقویٰ پرہیزگاری برابر کا ہے, تو جوان کرائے یا بوڑھا کرائے؟ پھر بوڑھا کروائے. کیوں کروائے؟ ہاں اس وجہ سے کہ اگر آدمی نے اپنے نفس کے اوپر محنت کی ہو تو پھر زیادہ تجربے والا جوان سے زیادہ کارآمد ہے. پھر زیادہ تجربے والا جوان سے زیادہ کارآمد ہے, کیونکہ اس نے نفس پہ زیادہ محنت کی ہے, وہ اسرار سمجھ گیا ہے. دوسرا مسئلہ جوان کے اندر ایک اور مشکل ہے, جوان میں جذبات بھڑکنے کا امکان بہت زیادہ ہے. چونکہ چیلنج لینے کے لیے بیتاب ہوتا ہے تو زیادہ تعامل نہیں کرتا, غور و فکر نہیں کرتا چیلنج لینے سے پہلے, چیلنج دے لیتا ہے. محسن آدمی جذبات کے معاملے میں کنٹرول ہونا چاہیے اسے. کیوں؟ اس نے زندگی دیکھی ہے, دنیا دیکھی ہے, معاملہ خراب ہو رہا ہو سمجھ جاتا ہے کہ یہاں معاملہ خراب ہو رہا ہے, اپنے آپ کو سنبھال سکتا ہے, جوان نہیں سنبھال پاتا. اس خاطر لیڈرشپ کے لیے جوان پسندیدہ نہیں رکھا گیا معمولاً. لیکن میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا, رسول خدا نے بعض جوانوں کو بڑے بڑے بوڑھوں کے اوپر فضیلت دے کر لیڈرشپ دے دی. کیوں؟ ان جوانوں نے وہ ہنر حاصل کر لیا جو لوگ بڑھاپے میں حاصل کرتے ہیں, اور جوانی کا جذبہ بھی تھا, لہذا رسول خدا نے ان کو فضیلت دی. بس ہم اور آپ ایک مکس کے سامنے ہیں, اچھے پوائنٹس بھی بہت ہیں, کچھ گڑبڑ بھی ہے. اس کو اگر کوئی کنٹرول کر لے پھر جوانی فضیلت ہے. لیکن ایک بہت بڑی مشکل ہے, بہت بڑی ایک مشکل ہے. ہمارے پاس روایات ہیں انسان چار چیزوں کو اس وقت تک احساس نہیں کر پاتا اہمیت کو جب تک کھوتا نہیں ہے, ان میں سے ایک جوانی. اس میں جواہر لگے ہوئے ہیں, اس میں سونا لگا ہوا ہے, اس میں ہیرے جڑے ہوئے ہیں, لیکن سمجھتا کب ہے؟ جب بوڑھا ہو جاتا ہے. اس وقت تک نہیں سمجھ پاتا کہ میں کون ہوں. اس کو ٹائم چاہیے. جتنی دیر لگاتا ہے سمجھنے میں اتنے عرصے میں جوانی جا چکی. پھر سب سے زیادہ فضیلت کس جوان میں ہونی چاہیے؟ جس جوان میں شعور ہو, جس نے پہچان لیا ہو کہ زندگی کی قیمت کیا ہے, جس نے پہچان لیا ہو جوانی کی قیمت کیا ہے. اس آدمی کے اندر فضیلت ہونی چاہیے. اس کی نشانی کیا ہونی چاہیے؟ سب سے بڑی نشانی, جوان وقت ضائع نہ کرے. بس باشعور جوان کی نشانی یہ, وقت ضائع نہیں کرتا. بے شعور جوان وقت ضائع کرتا ہے. بس جہاں کہیں آپ دیکھیں کچھ جوان وقت ضائع کر رہے ہیں, سمجھ جائیں شعور کی کمی, شعور کی کمی. اگر یہ جوان باشعور ہوتا وقت ضائع نہیں کرتا. کیوں؟ یہ گولڈن ٹائم ہے, اس کو کیوں ضائع کر رہا ہے؟ اتنا اچھا موقع دوبارہ نہیں ملتا. لیکن بدقسمتی سے یہ شعور اس وقت آتا ہے جب معاملہ ہاتھ سے نکل جاتا ہے. خدا نمتال ہمیں صحیح موقع پر سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے انشاءاللہ. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اب ان سب باتوں کو جمع کریں. اسلامی تحریک آپ کی خدمت میں عرض ہو گئی, کیا ہوتی ہے, کس کو کہتے ہیں, جوان کسے کہتے ہیں, عرض ہوا. جوان میں خوبی کیا ہے, عرض ہو گئی. جوان میں گڑبڑ کیا ہے, مشکل کیا ہے, وہ بھی بیان ہو گیا. اب سب کو جمع کرتے ہیں. اسلامی تحریک میں جوان کا کردار کیا ہے؟ چونکہ اسلامی تحریک طبیعتاً تبدیل کرنے والی چیز ہے. اسلامی تحریک تبدیل کرتی ہے, معاشرے کے ظلم کو عدل میں تبدیل کر دیتی ہے, معاشرے کی ناانصافی کو انصاف کی طرف لے کر آتی ہے. چونکہ تبدیلی چاہیے, لہذا اسلامی تحریک کو جوان چاہیے. اسلامی تحریک کو جوان چاہیے کیونکہ تبدیلی کو کون جلدی قبول کرتا ہے؟ جوان جلدی قبول. لہذا ہر اسلامی تحریک کو جوان چاہیے, چاہے وہ رسول خدا کی تحریک ہے, چاہے وہ امیر المومنین کی ہو, اور چاہے مثال کے طور پر فی زمانہ ان کی پیروی اور تبعیت میں چلنے والے مثال کے طور پر امام خمینی کی تحریک. ان سب کو جوان چاہیے. اچھا, اب مشکل یہاں پر یہ ہے کہ جوان میں جذبات زیادہ ہیں, تبدیلی کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے. یہ تحریک کا خوبصورت حصہ بنتا ہے, اس کے جسم میں پوٹینشیل بہت زیادہ ہے, بڑے بڑے کاموں کو چیلنج کرنے کے لیے قبول ہے. مشکل کیا ہے؟ مشکل اس کو کنونس کرنا ہے. ٹھیک ہے, اس میں تبدیلی کے لیے بہت تیاری ہے, لیکن اتنا ہی کفر بھی جانتا ہے کہ اس میں تبدیلی کے لیے تیاری ہے. وہ اس کو نفس پرستی کی طرف کنونس کر لے گا اس سے پہلے کہ کوئی اسلامی تحریک چلانے والا اس کو فکر کی طرف کنونس کر سکے. ایک دو راہے پہ کھڑا ہے جوان, ایک ایسے راستے پہ کھڑا ہے جہاں دو راستے اس کے سامنے کھول رہے ہیں. ایک وہ راستہ ہے جو نفس پرستی کا راستہ ہے اور دشمن بھی جانتا ہے کہ یہ تبدیلی کے لیے تیار ہے, اور ایک وہ راستہ ہے جو خدا پرستی کا راستہ ہے اور خدا کا نمائندہ بھی جانتا ہے کہ یہ جوان تبدیلی کے لیے تیار ہے. دونوں اپنا طاقت استعمال کرتے ہیں, اپنے زور کو استعمال کرتے ہیں. کون جیتے؟ کس کو جوان قبول کرے؟ بس جوان کو کیا چاہیے اسلامی تحریک سے؟ سب سے پہلی چیز جو جوان کو چاہیے وہ جذبہ چاہیے اسلامی تحریک کے اندر سے. اگر کوئی اسلامی تحریک چلائے جوش و جذبے کے ساتھ چلائے, جوان جذب ہوگا. لیکن اگر کوئی اسلامی تحریک کے نام پر بے جوش و جذبہ کوئی کام کرے, جوان نہیں آئے گا. جوان کو جوش و جذبہ چاہیے کیونکہ اس کے اندر ایک پارا ہے. اگر باہر اس کو تحریک کے اندر اہداف مل رہے ہوں, جو واضح اہداف ہوں کہیں پہنچانے کے لیے, یہ معمولاً ساتھ دیں گے. لیکن اگر اہداف واضح نہیں ہیں, سمجھ میں نہیں آ رہا کیا ہوگا, تبدیلی آئے گی یا نہیں آئے گی, پھر ساتھ نہیں دیں گے, پھر ساتھ نہیں دیں گے. دوسری چیز کیا ہے؟ جوان کو ہر دم کوئی فعالیت چاہیے. میں نے عرض کیا یہ جوش و جذبے میں مبنی کام کر سکتے ہیں بہت تیزی کے ساتھ, ہمت کے ساتھ, لیکن اگر آپ ان کو سلانے کی کوشش کریں گے بھاگ جائیں گے, کسی اور جگہ چلے جائیں گے جہاں جوش جذبہ نظر آئے گا. بس اسلامی تحریک کے لیے بہت اہم ہے. اسلامی تحریک اگر ان کو مضبوط کر لے, اپنے ساتھ ملا کے لے کے چلے, تو اپنے اہداف کو بہت آسانی سے حاصل کرے گی. لیکن مشکل یہی ہے کیسے جذب کریں گے. میں نے عرض کیا یہاں پر فعالیت کے نام پر, ایکٹیویٹی کے ذریعے سے جو فکر کے نام پر چل رہی ہوں, تھوڑا سا ایکٹیویٹی کی دو نوعیت کی تشریح کر دوں تاکہ اس بات کی بھی تشریح ہو جائے. ہم نے کہیں پر ایکٹیویٹی کے نام پر ایک لطیفہ بھی سنایا ہوا ہے, تو اس کی تھوڑی سی تشریح بہت ضروری ہے یہاں پر. درود بھیجے گا محمد والے محمد پر. فعالیت وہ ہوتی ہے بے ہدف جوش و جذبہ حرکت، بے ہدف، تقریباً بے ہدف، صرف جوش و جذبہ ہے، حرکت ہے، کچھ عرصے تک چل سکتی ہے، نفس پرستی کے ساتھ ہو تو لمبے عرصے بھی چل سکتی ہے، صحیح ہے؟ ایک وہ ایکٹیویٹی ہے جس میں کوئی فکر نہیں ہے، جوش و جذبہ ہے، فکر نہیں ہے، ہدف نہیں ہے، چل جائے گی کچھ عرصے کے لیے، اگر نفس پرستی ملا دیں پھر لمبے عرصے بھی چلے گی، کیسے؟ جیسے میوزک، ہدف نہیں ہے، حرکت ہے، حرکت ہے اور نفس پرستی کے ساتھ ہے، لمبی مدت چلے گی، ایک جوان میوزک میں پڑے گا سالوں پڑا رہے گا، کبھی اس کے پیچھے، کبھی اس کے پیچھے، کبھی یہ کانسرٹ، کبھی وہ گیدرنگ، یہ سب ہوتا رہے گا، تھک جائے گا، معمولاً نہیں تھکے گا، کیونکہ نفس پرستی کے ساتھ ہے، نفس پرستی کے ساتھ. مثلاً اسپورٹس، ہدف نہیں ہے، حرکت ہے، چلے گی لمبی مدت؟ ہاں بالکل چلے گی، کیوں؟ نفس پرستی کے ساتھ ہے. لیکن اگر آپ نے ایک ہدف، ایک حرکت کی جس میں ہدف نہیں تھا، جوش و جذبہ تھا، نفس پرستی بھی نہیں تھی، کچھ عرصے چلے گی، بعد میں بند ہو جائے گی. مثال کے طور پر کبھی کبھی عرض کرتا ہوں، مثلا میں دین کے نام پر آپ کو ایک ایکٹیویٹی دوں، دین کے نام پر آپ کو قوم فلاں جگہ جمع ہوں گے، یہاں سے وہاں جائیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، آپ ایک ہفتے ساتھ دیں گے، دو ہفتے ساتھ دیں گے، تیسرے ہفتے درک کر لیں گے کچھ تبدیل نہیں ہونے والا، چوتھے پانچویں ہفتے فعالیت بند ہو جائے گی. گرچہ دین کے نام پہ تھی، ہدف واضح نہیں تھا، چونکہ ہدف واضح نہیں تھا، پھر جوان چھوڑ دے گا. چلی کیوں نہیں؟ وہ نفس پرستی والی تو چلتی تھی، یہ کیوں نہیں چلی؟ کیونکہ اس میں نفس پرستی تھی، وہ نفس پرستی کے نام پہ چل سکتی ہے، اس میں نفس پرستی نہیں ہے، اس میں صرف ہدف چاہیے، فکر چاہیے، فکر و ہدف نہیں ہے، بند ہو جائے گی. آپ ایک تنظیم چلائیں، آپ کسی بھی علاقے کے اندر کھڑے ہوں، جوانوں کی ایک تنظیم بنائیں، بن جائے گی، کچھ عرصے چلائیں، چلے گی، بعد میں اختلاف ہو جائے گا، بند ہو جائے گی. کیوں؟ ہدف نہیں ہے، تربیت نہیں ہے. بے ہدف، بے تربیت ایکٹیویٹی کے نام پر کچھ عرصے جمع کر سکتے ہیں، نفس پرستی ہو تو لمبی مدت بھی جمع کر سکتے ہیں، نفس پرستی نہ ہو ختم ہو جائے گی. پھر آپ کہیں گے اس کا مطلب ہے نفس پرستی ڈالنی چاہیے، نفس پرستی ڈالیں گے تو شیطنت ہو جائے گی، پھر اسلامی نہیں رہے گی. اب ہم کیا کریں مسلمان لوگ؟ آپ ایکٹیویٹی لائیں، ہدف واضح ہو، راستہ بالکل کلیئر ہو، اس ہدف واضح اور راستے روشن کے ساتھ پھر لوگوں کو جذب کیا جا سکتا ہے، جس میں لوگوں کی ڈیولپمنٹ ہو، لوگ کچھ حاصل کر رہے ہوں. ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا، میں کون ہوتا ہوں کون ذہن میں رکھیے گا، لیکن مجھے یہ سمجھ میں آیا ہے، مجھے یوں سمجھ میں آیا ہے، جب بھی لوگوں سے کہیں گے نا ہمیں دو اور دیتے چلے جاؤ، لوگ بھاگ جائیں گے، اور جب بھی آپ کہیں گے میں کچھ دینے آیا ہوں اور ہمیشہ دوں گا، اب لوگ ساتھ رہیں گے. کوئی بھی معاشرتی تحریک چلانی ہے، سب سے پہلے اپنے آپ سے پوچھے گا میں لوگوں کو کیا دینے آیا ہوں. اگر یہ سوچ کے آیا نا مجھے کچھ لینا ہے، ختم ہو جائیں گے، نہیں چل پائیں گے. سب سے پہلے یہ دیں میں نے کیا دینا ہے، اس چیز کو دیکھ کر یہ طے پایا جائے گا آپ نے کس طرح چلنا ہے، کتنے لوگوں نے آپ کا ساتھ دینا ہے. سادہ سی بات آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، یہ کام بہت آسان ہے کہ آپ کچھ لوگوں کو نفس پرستی کے لیے جمع کریں، پھر وہ پہلی والی بات تکرار ہو جائے گی. مثلا میں اعلان کرتا ہوں ہر ہفتے جو جوان آیا اور اتنی دیر میرے ساتھ بیٹھا اسے 100 روپے دوں گا. لوگ آئیں گے یا نہیں آئیں گے؟ آ جائیں گے. معقول وقت طے کر دوں، اتنی دیر بیٹھنے پہ 100 روپے. آپ کہوں گا 5-10 گھنٹے بیٹھیں، نہیں بیٹھیں گے. مثلاً کہوں 1 گھنٹہ بیٹھیں، بیٹھ جائیں گے، چلے گا. آج کل کے سکہ راج الوقت میں چل جائے گا. ہاں ٹھیک ہے، ممکن ہے کوئی آدمی یہ تقریر 5 سال بعد سن رہا ہو، جب انفلیشن بہت ہائی ہو تو مجھ سے کہ یار عجب 100 روپے کی خاطر کوئی جمع نہیں ہوتا، اس وقت انفلیشن ہائی ہوگا. آج کل کے سکہ راج الوقت میں 1 گھنٹے کے لیے 100 روپے مل رہے ہوں، ٹھیک ہے بیٹھ جائیں گے، چل جائے گا معاملہ. فائدہ ہے اس میں کوئی؟ فائدہ نہیں. آپ نے زیادہ زیادہ کیا کیا؟ کسی کو 100 روپے دیے. پھر آپ کہیں گے نہیں ان کو جمع کرنے کے بعد دین سکھائیں گے. جس دین کے سیکھنے کی بنیاد پیسہ ہو وہ نہیں چلے گا، وہ سکھایا نہیں جا سکتا. بس اسلامی تحریک ان بہانوں پہ نہیں چل پائے گی، ان طریقوں سے اسلامی تحریک نہیں چل پائے گی. اگر اسلامی تحریک میں جوان کو لانا ہے یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. یہ دینا کیا پیسہ دیں گے یہ صحیح نہیں ہے. شعور دینا پڑے گا, شعور دینا پڑے گا, بالکل واضح راستہ, واضح شعور, کس راستے پہ چلتے ہوئے کس ہدف پر پہنچیں گے, اس ہدف تک پہنچنے کا طریقہ کار کیا ہوگا, یہ وہ چیزیں جو جذب کریں گے. اس کے بعد مسلسل آپ کا اپنا اس راستے اور اس ہدف پر پہنچنا اور چلنا, آپ ہلے اور لوگ بھاگ گئے, یہ ہوگا. جیسے ہی لوگوں کا احساس ہوگا یہ سیریس نہیں ہے, چلنا نہیں چاہتے, رکنا چاہتے ہیں, بہت بڑا مسئلہ, ہمیں نہیں چلانا چاہتے, اپنے گرد جمع کر رہے ہیں, لوگ بھاگ جائیں گے, لوگ بھاگ جائیں گے. اسلامی تحریک چلانا بہت مشکل کام ہے. میں نے عرض کیا صابن بیچنا آسان ہے, کوئی پروڈکٹ بیچنا آسان ہے, یہ سب آسان ہے, اسلامی تحریک چلانا بہت مشکل ہے. کیوں؟ ہر سیکنڈ آپ کو سوچنا پڑے گا چلے گی نہیں چلے گی, کیا غلطی کروں گا تو لوگ ہل جائیں گے, سب کچھ خدا کے لیے کرنا پڑے گا. ان اصولوں پر عمل کریں, بہترین پوٹینشیل جوان کے اندر ہے. تب ہم مثالیں دیکھتے ہیں, کوئی بھی مثال اٹھا لیں, اس ایک صدی کی مثلا کوئی بھی کامیاب اسلامی تحریک اٹھا لیں, دیکھیں جوان ہے اس کے اندر یا نہیں ہے. اب دیکھیں اصلی کام جوانوں کے ہاتھ میں ہوگا. اس صدی کے اندر کوئی بھی خالص اسلامی تحریک, کامیاب اسلامی تحریک, مثلا اس وقت جس کا ڈنکا بجا ہوا ہے وہ حزب اللہ ہے. کسی کو کہیں پر بھی دنیا کے اندر بہترین اسلامی تحریک کی, کامیاب اسلامی تحریک کی مثال دینی ہے, حزب اللہ کو دے گا. کوئی بھی آدمی جا کر دیکھ سکتا ہے نظام کیا ہے, کس طریقے سے کام ہو رہا ہے. اور میں مشورے کے طور پہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا, جن تحریکوں کو آپ کامیاب اسلامی تحریک سمجھتے ہیں ان کو اپنی فکروں سے خالی کر کے اسٹڈی کریں. ایک دفعہ میں اور آپ اپنی فکر کو اس تحریک کے اندر ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں, یہ غلط کام ہے. پھر ہم اس تحریک کے اوپر اپنے آئیڈیاز کو امپوز کر رہے ہوتے ہیں, اس کے اوپر چھپا رہے ہوتے ہیں, یہ نہیں کرنا چاہیے, اس سے ہم سیکھ نہیں پائیں گے, اپنے لیے ایکسکیوز کریٹ کر لیں گے. مثال کے طور پر فرض کریں میں ایک تنظیم کے اندر ہوں, میں کچھ کام کر رہا ہوں, اب میں کیا کروں گا, حزب اللہ کو اسٹڈی کروں گا اور یہ دکھاؤں گا کہ ان لوگوں نے بھی یہی کیا ہے جو میں کر رہا ہوں, یہ غلط کام ہے, یہ غلط کام ہے. آپ اپنے کام کے لیے ایکسکیوز ڈھونڈ رہے ہیں, آپ کو کچھ نہ کچھ مل جائے گا, لیکن صحیح یہ نہیں ہے. صحیح کام یہ, پہلے آپ اپنی فکر کو خالی کریں, اب جا کر اسٹڈی کریں, دیکھیں اس تحریک نے کام کیا کیا ہے, کس طریقے سے کیا ہے, کس شعور کو استعمال کیا ہے, کس وسیلے کو استعمال کیا ہے. تب آپ کے سامنے بہت واضح ہو جائے گا کہ یہ لوگ کہاں پہنچنا چاہ رہے تھے. دو تین پوائنٹس آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا اس حوالے سے. درود بھیجے گا محمد والے محمد کو. مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم حزب اللہ کا مطالعہ کریں, مقصد صرف اتنا ہی ہے اپنی بحث سے, اپنی بحث کے لیے اس سے استفادہ کریں. ان لوگوں کا اسٹارٹنگ پوائنٹ کیا رہا ہوگا, ان لوگوں کا اسٹارٹنگ پوائنٹ کیا تھا, مثلا کہاں سے انہوں نے اپنے کام کو شروع کیا. ممکن ہے انہوں نے ایک مشترکہ دشمن سے شروع کیا ہو, ایک کامن اینیمی. کامن اینیمی کیا تھا, اسرائیل نے ان کے علاقے پہ قبضہ کیا ہوا تھا, یہ لوگ پس گئے تھے. پہلے فلسطینیوں نے ان کو مارا, اس کے بعد اسرائیلیوں نے ان کو مارا, اور وہاں جو عیسائی اور یہودی رہ رہے تھے, عیسائی خاص کر, وہ پہلے ہی ان کو دبا چکے تھے. ممکن ہے ذات کی, شخصیت کی بے عزتی لمبی مدت تک ہونے کے بعد ایک قوم کو جگا دیتی ہے. ممکن ہے ایک عامل یہ رہا ہو, مثلا لبنان کے شیعہ جوان ہر ایک سے پٹے, ہر ایک کے ہاتھوں ذلیل و خوار ہوئے. بدقسمتی سے اس کے بعد اچانک ان کو کسی نے شعور دیا کہ یہ ذلت کب تک برداشت کرو گے, اٹھتے کیوں نہیں اپنے حق کے لیے. اچھا اس موقع پر اگر صرف اسلحہ دیتے تو یہ لوگ گوریلا بن جاتے, گوریلا جنگجو, یہ خدا پرست نہیں بنتے. اس وقت دینے والے نے پہلے ان کو تربیت دی پھر اسلحہ دیا, یہ پلس پوائنٹ تھا ان کا. اگر ان کو صرف اسلحہ دیتے, مثلا ڈاکٹر چمران صرف اسلحہ دیتے تو کیا ہوتا, ایک گوریلا ٹیم بن جاتی. وہ گوریلا ٹیم کچھ عرصے تک دشمنوں سے لڑتی, اس کے بعد اپنے آپ سے لڑتے. مثال افغان مجاہدین, جب تک دشمن سامنے کھڑا ہے متحد رہنا آسان ہے. کمیونسٹ ملک کے اندر تھے, افغان مل کے لڑ رہے تھے, گرچہ بہت مل کے نہیں لڑ رہے تھے ہمیں اندازہ ہے, لیکن کسی حد تک مل کے لڑ رہے تھے. دشمن نے انتقام کیسے لیا؟ عقب نشینی کر کے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم عقب نشینی کرتے ہیں, یہی انتقام ہے. وہ جیسے ہی پیچھے ہٹے ان کے اندر سارا پوٹینشیل ایک دوسرے سے لڑنے کا تھا. اگلے 10 سال تک گردنیں کاٹی انہوں نے. مجھے ایسا کیوں ہوا؟ ہر وہ قوم جس کے ہاتھ میں فکر سے پہلے اسلحہ آ جائے صرف قاتل ہے, صرف قاتل ہے, کچھ نہیں اس کے پاس. تقریباً یہی کام ہمارے شمالی علاقوں میں ہوا ہے, وزیرستان اور اس کے اطراف کے علاقوں میں, کہ جن کو شعور کم ہے اسلحہ زیادہ ہے, اب یہ قاتل ہیں, کسی کے خلاف بھی قتل کروا لو. حزب اللہ بھی یہی ہوتی نعوذ باللہ اگر شعور نہ ہوتا. بنانے والوں نے پہلے شعور دیا بعد میں اسلحہ دیا. اب آپ سمجھ رہے ہیں دوسری قوموں کا ان سے فرق کیا ہے. تقریباً سکون سے کہہ رہا ہوں 2 سال پہلے حزب اللہ نے اسرائیل کے خلاف جو اسلحہ استعمال کیا ہے معمولاً ہمارے شہروں میں دستیاب ہے. تقریباً سکون سے کہہ رہا ہوں, مجھے نہیں معلوم ان کی ویپنری میں ڈیٹیلز میں کیا تھا, لیکن کم از کم جو دنیا میں ریفلیکٹ ہوا ہے میڈیا کے اندر اس کے حساب سے جس اسلحے سے حزب اللہ نے اسرائیل کا مقابلہ کیا ہے وہ پشاور میں دستیاب ہے. کوئی چیز ایسی نہیں جو نہ ملتی ہو, شاید پشاور میں زیادہ ملتا ہو, شاید کہہ رہا ہوں, لیکن کم از کم جو انہوں نے استعمال کیا وہ دنیا کی کسی بھی اسلحے کی مارکیٹ میں مل جاتا ہے. وہ نہیں ایسا ہوگا, کوئی پیچیدہ کام نہیں ہوگا. ان کے پاس صرف ایک پوائنٹ ہے, ان کے پاس صرف ایمان ہے. انہوں نے پہلے ایمان لیا ہے پھر اسلحہ لیا ہے. اب آپ سمجھ سکتے ہیں ہماری قوم کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور کیوں ہماری اجتماعی تحریکیں ناکام ہوتی چلی جا رہی ہیں. اجتماعی اسلامی تحریکیں, ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے اسلامی تحریک کی پہلی ذمہ داری یہ ہے جوان کو شعور دے, اس کے تمام تر جوش و جذبے کے ساتھ اس کو پہلے شعور دے. یہ کام مشکل ترین کاموں میں سے ایک کام ہے. جوان میں اتنا جوش ہوتا ہے, اتنا جذبہ ہوتا ہے, یہ ایکٹیویٹی کے نام پر آ جاتا ہے, شعور کے نام پر بہت کم آئے گا. اب کوئی اتنی مہارت دکھائے, میں ابھی ملک سے باہر تھا, وہاں پر ایک صاحب سے ملاقات ہوئی, ان کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ جوانوں کو اٹریکٹ کر سکتے ہیں اور جوانوں کے اوپر کام کر سکتے ہیں. ان کے کام کا اپنا ایک طریقہ کار تھا. بس اس ملک کے اندر فٹ بال بہت کھیلی جاتی ہے. ان کا ایک کاموں میں سے ایک کام یہ تھا کہ وہ فٹ بال کلب بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں جس میں جوانوں کو فٹ بال کھلاتے ہیں. اچھا یہ پرانی ٹرک ہے, شہید امام موسیٰ صدر جو مشہور ہیں انہوں نے بھی یہی کیا تھا, فٹ بال کلب میں شرکت کی تھی, جوانوں کے ساتھ فٹ بال کھیلی تھی. تو ابھی مثال کے طور پر ایک پرانی ترکیب جو ابھی بھی کارآمد چل رہی ہے مختلف علاقوں کے اندر وہ یہی ہے, اسپورٹس کے نام پہ جوانوں کو جمع کیا جائے. یہ ان جگہوں پر ہے جہاں جوان کے پاس اسلامی شعور بالکل نہیں ہے, جہاں پر اسلامی شعور بالکل نہیں ہے اگر اسے اسلام کے نام پہ بلائیں نہیں آئے گا, اسپورٹس کے نام پہ آ جائے گا. ہماری صورتحال اس سے بہت مختلف ہے, ہماری صورتحال اتنی خراب نہیں ہے. مثال کے طور پر ابھی یہ جو جتنے لوگ آئے ہیں یہ اسپورٹس کے نام پہ آئے ہیں کیا؟ کوئی اسپورٹس کلب نہیں ہے یہاں پہ, خالصتاً دینی درس ہے, پھر بھی جوان موجود ہیں. اس کا مطلب ہے ہم اس سے بہتر ہیں. اس کا مطلب ہے ہمارا کام ایک حد تک ہو چکا ہے, آگے کا باقی ہے. ہم جمع کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں, شعور دینا تحریک ڈھالنا یہ باقی ہے. ہم جمع کر پائے ہیں, گزشتہ 30 سال سے ہم جمع کرنے کا کام کر رہے ہیں, گرتے پڑتے کسی نہ کسی طریقے سے کر لیا ہے. اب صرف ایک باقی ہے, ایک حصہ طے ہو گیا ہے, جمع کر لیا ہے, ایک حصہ باقی ہے, شعور دیں, تحریک بنائیں. تحریک یعنی موومنٹ, جوان موو کرے اہداف کو حاصل کرنے کے لیے. بہرحال موضوع یہ نہیں ہے کہ اسلامی تحریک جوانوں کو کیسے استعمال کرے, موضوع صرف اتنا حصہ تھا اسلامی تحریک میں نوجوانوں کا کردار کیا ہے. تو میں بھی اپنے کام کو اس حصے پہ نہ لے کے جاؤں جو موضوع میں شامل نہیں ہے, جتنا حصہ ہے اتنے پہ بات کریں. اگر اس حصے پہ بات کرنی ہوئی پھر انشاءاللہ کسی اور ٹائم رکھیں گے. تھوڑا بہت ٹچ میں نے آپ کو دے دیا ہے, ایک دو نکات اور پورے کروں گے اور اس کے بعد آپ کے سوالات سے شروع کریں گے. درود بھیجے گا محمد والے محمد پر. یہاں تک ہم نے ایک آبزرور بن کے ان لوگوں سے گفتگو کی جو جوان کو جذب کر رہے ہیں. اب کیا کرتے ہیں؟ اب آبزرور بن کے ان لوگوں جوانوں سے گفتگو کرتے ہیں جو جذب ہونے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے؟ اب تک ہم نے کیا کہا؟ یہ کرو تو جوان آئیں گے، یہ کرو تو نہیں آئیں گے. ابھی تک ہم نے جوان سے کچھ نہیں کہا. اب کوشش کرتے ہیں، دیکھتے ہیں جوان کے لیے کیا ریکمنڈیشن ہے، اسلامی تحریک کے اندر جوان کے لیے کیا ریکمنڈیشن ہے. چند چیزیں اس بارے میں عرض کروں گا، یہ میرا اپنے خیال ہے کافی اہم حصہ ہے. درود بھیجے گا محمد والے محمد پر. جوان کی حیثیت ایک ایسے الیکٹرون کی طرح ہے جس کو آپ چاہ رہے ہیں ایک جگہ میں لمیٹڈ کھڑا رہ جائے. آپ نے الیکٹرون دیکھا ہے، گھومتا رہتا ہے، آپ اس کو روک سکتے ہیں کیا؟ آپ کو روکنے کے لیے بہت عظیم الشان کام چاہیے تاکہ آپ اس کو روک سکیں. پہلی ریکمنڈیشن جوان کے لیے یہ ہے، اپنی انرجی کو شعور کے ساتھ استعمال کرو. ایسا نہ ہو آپ کی انرجی آپ کے اوپر حکم کر رہی ہو، آپ انرجی کے ذریعے سے حکم کرو. بدقسمتی جوان کے اندر یہ ہے، اس عظیم الشان پوٹینشیل کے ساتھ پوٹینشیل کو استعمال نہیں کرتا، وہ جوش اس کو استعمال کر لیتا ہے. نتیجہ یہ اپنے راستے سے باہر چلا جاتا ہے. صبر نہیں ہے، تحمل نہیں ہے، جوش و جذبہ اتنا زیادہ ہے کہ یہ اپنے جوش و جذبے کو خود ٹیپ نہیں کر سکتا، اس کے اوپر بند نہیں لگا سکتا. وہ جوان عظیم و شان ہے جو اپنے غصے کو کنٹرول کر لے. وہ جوان عجیب ہے، واقعا کمال ہے، جو اپنے جذبے کو کنٹرول کر لے، صحیح راستے کی طرف ڈرائیو کرے اسے. وہ جوان کمال کا ہے. وہ جو رسول خدا نے فرمایا نا کہ 17 سال کا ہے، بزرگ نہیں ہے لیکن بزرگی تقویٰ سے ہے، اس خاطر ارشاد فرمایا. وہ جوان بہترین جوان ہے جو اپنے جذبے کو سوچ سمجھ کے استعمال کرے. پہلے یہ دیکھ لیں یہ جگہ ہے جہاں پہ میں نے جذبہ استعمال کرنا ہے. جذبہ تو کہیں پہ بھی استعمال ہو سکتا ہے. آپ میوزک میں استعمال کر سکتے ہیں، فیشن میں استعمال کر سکتے ہیں، شہرت کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. پہلے آپ یہ دیکھیں جوان ہونے کے ناطے یہ جو خدا نے جذبہ دیا ہے کہاں پہ استعمال ہونا چاہیے، اصل استعمال کیا ہے اس کا. یہ بہت مشکل کام ہے لیکن اس کے بغیر کوئی چارے کار نہیں. ایک مشکل، ایک ریکمنڈیشن. دوسری ریکمنڈیشن، ایک تو یہ کہ اپنے جوش و جذبے کو استعمال کرے. دوسرا معاملہ یہ، جوان بہترین جوان وہ ہے کم مدت کا منصوبہ نہ بنائے، لمبی مدت کا منصوبہ بنائے. جوان کے ساتھ مشکل یہ بیتاب ہے، فوراً چاہتا ہے. بہت سارے کام دنیا میں فوراً نہیں ہو سکتے. دنیا کے بہت سارے کاموں کو کرنے کے لیے صبر چاہیے، حوصلہ چاہیے، منصوبہ چاہیے. جب تک آپ صبر، حوصلہ اور منصوبہ نہیں دکھائیں گے آپ دنیا کے بہت سارے کاموں کو نہیں کر سکتے. ہمارا ملک کئی اعتبار سے دنیا کے فیلئر کی بہترین مثال ہے. ٹریفک نظام فیلئر، پاپولیشن مینجمنٹ فیلئر، ایجوکیشنل سسٹم فیلئر، دنیا کے کئی فیلئرز کی بری مثالیں ہم بنتے چلے جا رہے ہیں. کیا وجہ ہے اس کی؟ میں آپ کی خدمت میں آسانی سے عرض کر سکتا ہوں. مثلا دنیا کے کئی ممالک کے نقشوں کو اور ان کے وسائل کو اپنے آپ سے مقابلہ کرتا ہوں پاکستان سے. مثلا ایسے ہی آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں جو میں ابھی نزدیک سے دیکھنے کے بعد عرض کر رہا ہوں. آپ پاکستان کے نقشے کو دیکھیں، یہ شمالاً جنوباً تقسیم ہوا ہوا ہے، یہ ورٹیکل تقسیم میں ہے، ورٹیکل اس کی لینتھ ہے، یہ ہوریزنٹلی اتنا چوڑا نہیں ہے، ورٹیکل زیادہ ہے. اس میں پانی کا فلو کہاں سے ہے؟ اس میں پانی کا فلو اوپر سے نیچے ہے، اور پانی کا بے تحاشا فلو ہے جو اوپر سے نیچے ہے. نیچرلی یہ ملک ہائیڈرو الیکٹریسٹی کے لیے بنا ہوا ہے، طبیعتاً یہ ملک ایسا ہے کہ اس میں ہائیڈرو الیکٹریسٹی پہ کام کرنا چاہیے. اس کے پاس پانی ہے، اس کے پاس پانی کا فلو ہے، اس پانی سے اوپر سے نیچے آنا ہے اور یقیناً ہر سال آنا ہے. اس کا مطلب ہے اس کے پاس ڈیم ہونے چاہیے. اس کے بعد یہ ملک بجلی کی کمی سے دوچار ہے، سوائے بدقسمتی کے کچھ نہیں ہے, سوائے بدقسمتی کے کچھ نہیں ہے. اچھا اگر بجلی کو ٹیپ کر لیتے تو کیا ہوتا, تھوڑا سا اس پہ سوچئے گا. اگر ہم بجلی کو ٹیپ کر لیتے اور بجلی بنا لیتے جو ہمیں مفت میں پڑنی تھی, دنیا کی سستی ترین بجلی وہ ہے جو پانی سے بنتی ہے, اور دنیا کی سب سے زیادہ فضا کے ساتھ, محیط کے ساتھ, جس کو آپ انوائرمنٹ کہتے ہیں, انوائرمنٹ کے ساتھ کوآرڈینیٹڈ جو بجلی ہے وہ پانی سے بنتی ہے, جس کی آپ کے پاس پاسبلٹی بہت زیادہ ہے. اگر آپ اور میں یہ کام کر لیتے تو ہمارے پورے ملک کی تصویر بالکل تبدیل ہوتی. آپ کبھی امیجنا روڈ چلے جائیے, امیجنا روڈ پہ جو بلڈنگز ہیں ان بلڈنگز کی بالکونیز کو دیکھیے, آپ کو کیا نظر آتا ہے, دھواں اور مٹی اٹی پڑی نظر آتی ہے. لہذا زیادہ تر لوگوں نے بالکونیز کے دروازے بند کیے ہوئے ہیں, سیل کیے ہوئے ہیں کہ یہ نہیں کھولنے. کیوں نہیں کھولنے, ہوا نہیں چاہیے ان کو, ان کو نہیں چاہیے ہوا, حفظ چاہیے. کیوں, ہوا میں دھواں اتنا زیادہ ہے. اچھا دھواں اتنا زیادہ کیوں ہے, ساری گاڑیوں کا رش وہاں پر ہے, بسز سب کچھ, اور یہ سب کی سب پیٹرول پہ چل رہی ہیں, ڈیزل پہ چل رہی ہیں. اچھا اگر یہ بجلی سے چل رہی ہوں معاملہ ہی ختم ہو گیا, پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, ہر چیز کنٹرول ہو گئی. کیوں, بجلی ہے. صحت کنٹرول ہو گئی آپ کی, پولوشن کنٹرول ہو گئی آپ کی, لوگوں کی زندگی میں سکون آ گیا. ابھی آپ سڑک پہ سفر کریں اور کبھی آپ ٹرین میں بیٹھ کے سفر کریں, دیکھیے وقت بچتا یا نہیں بچتا, طبیعتاً بچنا چاہیے. یہ سب کیوں نہیں ہو پا رہا ہے, آپ کے پاس بجلی نہیں ہے. بجلی نہیں ہے کیا وسیلہ نہیں ہے, نہیں وسیلہ ہے, کام نہیں کیا. دنیا میں ایک ملک ہے وہاں پر قانون بنا ہوا ہے کہ کوئی آفس کی لائٹ رات میں بھی بند نہیں کرے گا, قانون ہے, آفس کی لائٹ رات میں بھی بند نہیں کی جائے گی, قانون بنا ہوا ہے. کیوں قانون بنا ہوا ہے, بجلی ان کے یہاں مفت ہے, سیکیورٹی کی خاطر بہت اچھا ہے آفس کی لائٹیں کھلی رہیں, مشکل ہی نہیں ہوں گی, ٹھیک رہے. مفت بجلی کے یہ فائدے ہیں جو انہوں نے حاصل کیے ہیں, اپنی ٹرینز, اپنی بسز سب بجلی کے اوپر ڈال دیے ہیں, بالکل سکون ہے. یہ سب ہم بھی کر سکتے تھے اگر منصوبہ بنا لیتے. جی منصوبے کس نے بنانے ہیں, اب نہیں معلوم کس نے بنانا, اب یہ معاملہ ہاتھ سے نکل گیا. اب ہر طرف صرف افراتفری ہے, صرف لوٹ کھسوٹ ہے, اور کوئی منصوبہ بندی نہیں ہو پا رہی. تو یہ سب کام ہو سکتے ہیں اگر تھوڑا تعمل ہو, تھوڑا سکون ہو, افراتفری کم ہو, پوٹینشیل صحیح جگہ کے اوپر ڈائیورٹ ہو رہے ہوں, سارے کام ہو سکتے ہیں. بہرحال اس سے زیادہ میں اس موضوع کے اوپر گفتگو نہیں کر پاؤں گا, آپ کے سوالات کا انتظار کریں گے. آپ اپنے ٹو دا پوائنٹ سوالات کے ذریعے سے اس موضوع کو اور ایکسپلور کرنے کی کوشش کیجیے گا انشاءاللہ. آخر میں آپ سے ایک شکوا کرنا ہے, مجھے آپ سے ایک گلہ کرنا ہے. پچھلی دفعہ جب میں یہاں تقریر کرنے آیا تو میں تقریر کرنے کے بعد یہ سمجھ رہا تھا کہ میں نے جو اپنی بہترین اسکلز استعمال کر کے تقریر کر سکتا تھا وہ میں نے تقریر کی ہے, لیکن بعد میں کمنٹ سن کے میرا دل اتنا زیادہ خراب ہوا کہ میں بتایا نہیں کر سکتا. یعنی میں نے بعض ایسی چیزیں سنی جن کو سن کے مجھے یوں احساس ہونے لگا کہ شاید مجھے یہاں پر اتنی توانائی دینے کی ضرورت نہیں ہے, سادہ سادہ باتیں کر لیتا وہ زیادہ اچھا تھا. بعض کمنٹس ایسے سنے, البتہ ظاہر ہے پازیٹیو نگیٹو ہر چیز ہوتی ہے, ہمیں اتنا زیادہ سینسیٹیو نہیں ہونا چاہیے, لیکن مجھے تعجب بعض اوقات اس بات پہ ہوتا ہے کہ جس چیز کی بالکل اہمیت نہیں ہے اس کو لے کر فتنہ کوئی کیوں بناتا ہے. اور بعض وہ دوست احباب جن کی سینیورٹی کے اوپر, جن کے ایکسپیرینس کے اوپر ہمیں اعتماد ہونا چاہیے تھا, وہ بھی نہیں ہے ایسے, اس کو دیکھ کے افسوس ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے اگر کوئی ایسا ہو جس کے اندر سینیورٹی نہیں ہے, جس کے اوپر جس کے پاس ایکسپیرینس نہیں ہے, چلو بات سمجھ میں آتی ہے کہ دو چار باتیں کرے, لیکن جو بندگان خدا مدتوں سے اس کام کے اندر ہیں پھر وہ ایسی حرکتیں کریں, پھر اس سے انسان ڈپریس ہونے لگتا ہے کہ بھائی کیا اتنی ایفرٹس کی ضرورت نہیں ہے, شاید وقت ضائع کر رہے ہیں. تو آپ سے خواہش یہ کروں گا, آپ سے میں درخواست یہ کروں گا کہ تنقید کریں پازیٹو سینس میں, جہاں تک کسی چیز کا پازیٹو سائڈ نظر آ رہا ہے اس کو اچھالنے کی ضرورت نہیں ہے, بلاوجہ میں میرا اپنا وقت ضائع نہ کریں, آپ کا ہمارا وقت قیمتی ہے, اس چیز کے اوپر گفتگو کریں, تنقید کریں جس کا کوئی آپ کو پازیٹو سائڈ نظر نہیں آ پا رہا. تو بات سمجھ میں آتی ہے, تو اس میں یہ ہے کہ سمجھنے کی کوشش کریں. کوئی یہ ایسے میں عرض کر رہا ہوں تاکہ اب کسی کے ذہن میں اگر غلط فہمی ہو تو دور ہو جائے. اب کسی کو دھوکہ دے کے کسی نے کو نہیں ملنا ہے کچھ یہاں پہ. یعنی مثال کے طور پر ممکن ہے کبھی کسی نے یہ سوچا ہو کہ کسی کو دھوکہ دینے سے کچھ ملے گا, اب نہیں ملے گا, اب کچھ ہے ہی نہیں یہاں پہ, اب صرف را مٹیریل رہ گیا ہے جس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے, اب وہ سب چیزیں ختم ہو گئی ہیں, ابھی ہمیں صرف اسکریچ سے دوبارہ شروع کرنا ہے سب کچھ. تو ان تمام تفکرات سے خالی ہو جائیے اور اپنے کام کو سمجھنے کی کوشش کیجئے, اس وقت کی حساسیت کو پہچانیں. علامہ ذیشان در جوادی ایک زمانے میں انقلاب اسلامی کے لیے ایک جملہ کہتے تھے, کہتے تھے جب انقلاب اسلامی کو آئے ہوئے میرے خیال میں 5 سال ہوئے تھے, 1984 کے قریب تھا جب ایک دفعہ ہم نے ان کو انچولی میں بلایا تھا امام بارگاہ شہادہ معصومین کے اندر خمسہ پڑھوانے کے لیے ISO کے پلیٹ فارم پہ. تو میرے خیال میں شاید اس زمانے میں انہوں نے یہ بات کہی تھی, کہنے لگے کہ انقلاب اسلامی کے دشمن اس انقلاب کی شکست کے انتظار میں شمشیریں تیز کر کے نہیں بیٹھے, کند کر کے بیٹھے تاکہ تڑپا تڑپا کے ماریں گے. ہم ایک ایسے معاشرے میں زندگی گزار رہے ہیں جہاں ہمارے دشمنوں نے شمشیریں تیز نہیں کی ہوئی, کند کی ہوئی ہیں, کہ اگر موقع ملا تو بہت بے دردی سے ماریں گے. اب اتنے بے فکر مت بنیے, ذمہ دار بنیے, شعور سے کام لیں, اپنے کام کی, اپنے وقت کی, اپنے جوش جذبے کی سب کی اہمیت کو پہچانیں تاکہ یہ چیزیں ضائع نہ ہو جائیں, اور خدا نہ کرے وہ وقت نہ ہو کہ ہمارے ہاتھ سے فرصت نکل چکی ہو, پھر کچھ کرنے کے لیے بچے ہی نہیں. پھر انشاءاللہ خدا نمتال مجھے اور آپ کو بر وقت صحیح فیصلے کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. درود بھیجے محمد و آل محمد پر. صلی اللہ لائیو سوال کرنے میں مشکل ہوتی ہے, دو تین مشکلات ہوتی ہیں. ایک نہیں, لائیو نہیں چاہیے, صرف پیپر پہ چاہیے. لائیو سوال کرنے کی مشکل ایک تو یہ ہوتی ہے کہ بعض اوقات بولنے والا ہم سے لمبی تقریر کر دیتا ہے, ہم ایک نشست میں دو مقرر نہیں دیکھ سکتے, ایک نشست میں ایک مقرر ہونا چاہیے, ایک ہی مشکل ہوتی ہے. دوسری مشکل یہ ہوتی ہے کہ ہم لوگ جب بول رہے ہوتے ہیں تو اس طرح سے بول رہے ہوتے ہیں کہ کسی کا نام بیچ میں نہ آئے, کسی کی دل آزاری نہ ہو. اچھا, معمولاً سوال کرنے والے کو بہت کیئرفل بولنے کی ٹریننگ نہیں ہوتی, بعض ایسی چیزیں بول دیتا جو بالکل اوپنلی کسی کے اوپر چلی جاتی ہیں, اس سے فضا خراب ہو جاتی ہے. تیسرا مسئلہ یہ ہوتا ہے بعض اوقات بولنے والا ٹو دا پوائنٹ نہیں بولتا, ایک ایسا کوشچن لے آتا ہے جو پتہ نہیں کہاں سے ہے. مثلا آپ نے روزے کے اوپر درس دیا ہے, وہ آپ سے حج کا سوال پوچھے گا. تو ان سب سے بچنے کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ پیپر پہ آ جائے. پیپر پہ یہ ہوتا ہے کہ تقریر چھوٹی ہو جاتی ہے, دو جملے ہو جاتے ہیں, لمبی ہوتی ہے تو ہم اس کو رکھ دیتے ہیں کہ یار اتنی لمبی تقریر نہیں کر سکتے, اور اگر بہت کوئی ایسا بلنڈر ہو گیا, کسی کا نام آ گیا, تو ہم اس کو پڑھتے پڑھتے اسکپ کر دیتے ہیں. ایسا کوئی کوشچن آ گیا جو بالکل ہی دور دراز کا ہے تو بعض اوقات بول دیتے ہیں کہ بھائی ایک دور دراز کا سوال آیا, نہیں کریں گے. ٹھیک ہے, اس خاطر لائیو بولنے سے بچتے ہیں. ہاں, اگر اس دوران میں کیا ہوتا ہے, مثلا ممکن ہے کوئی یہ کہ یہ لوگ اس لیے بچتے ہیں کہ ان کے خلاف کوئی بات نہ کر سکے, تو وہ آپ مطمئن ہو کے پیپر پہ لکھ دو, میں نہ پڑھوں تو پھر کہنا. اگر آپ نے میرے خلاف کوئی چیز لکھی تو آپ پیپر پہ لکھ کے دو اور پھر دیکھو میں پڑھتا ہوں یا نہیں پڑھتا. ٹھیک ہے, لکھا, اسلامی انقلاب کے بعد پاکستان کے جوانوں میں بہت اثر آیا تھا لیکن اب وہ ختم ہو گیا, کیا وجہ ہے؟ ظاہر ہے جس نے یہ جملہ لکھا ہے معمولاً ایسا ہے کہ وہ اس وقت میں جوانوں کے ساتھ رہا ہوگا اور اس نے احساس کیا ہوگا کہ اثر آیا تھا. یہ بات صحیح ہے, پاکستان کے صرف جوانوں میں اثر نہیں آیا تھا, میرے خیال میں آبادی کے ہر سیگمنٹ پر کچھ نہ کچھ اثر آیا تھا. وہ اثر ختم ہو گیا, شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم اس زمانے میں کافی مقدار میں شعور ایجاد نہیں کر سکے, فعالیت تو تھی شعور نہیں بنا. پھر اس فعالیت کو منحرف ہونے میں دیر نہیں لگی چونکہ شعور نہیں تھا. اگر شعور ہوتا, منصوبہ ہوتا, اس فعالیت کو ایک خاص راستے پہ لگایا جا سکتا تھا. اس میں بہت بڑی ذمہ داری ان لوگوں کی تھی جو اس وقت لیڈنگ رول پلے کر رہے تھے, اس وقت لوگوں کو سمجھا بجھا سکتے تھے, کردار سازی کر سکتے تھے. مثلا ایک جنرل فینومینارز کروں, اس زمانے کے جو بڑے لیڈرز تھے, جوانوں کی سطح میں عرض کر رہا ہوں, جوانوں کی سطح میں عرض کروں چونکہ سوال جوانوں کا ہے. اس زمانے کے جو جوانوں کے بڑے تھے بعد میں خود محور بن گئے اپنے اطراف میں لوگوں کو جمع کرنے کے لیے. یہ غلطی تھی. کسی بھی دعوت کا ہدف خود دائی نہیں ہونا چاہیے. دعوت کا ہدف پیغام ہونا چاہیے نہ کہ دائی. توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون, اے مومنوں اے صاحبان ایمان اللہ کی طرف پلٹ جاؤ. یہ دعوت ہے, صحیح دعوت ہے. کیوں؟ ہدف خدا ہے, دائی نہیں ہے. جہاں کہیں دائی خود ہدف بنے اس کا مطلب ہے وبال جان آنے والی ہے, مصیبت آنے والی ہے. ظاہر غیر معصوم ہوگا, یہ معصوم یہ کام نہیں کرے گا. بس مشکلات میں سے ایک مشکل ہماری یہ تھی کہ جن لوگوں نے رول پلے کرنا تھا لیڈنگ رول, وہ خود پہلے سے تربیت یافتہ نہیں تھے. اس کے نتیجے میں دعوت اپنی طرف ہونے لگی. دعوت اپنی طرف ہوئی, معاملہ خراب ہو گیا, لوگ تھک گئے, گروہوں میں تقسیم ہو گئے, بعد میں تحریک ختم ہو گئی. البتہ ظاہر ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ سب نے یہی کام کیا ہو, کچھ لوگوں نے یقیناً اس سے بہت اچھا کام کیا ہوگا. لب الباب ان کی بات کا یہ ہے کہ ایسے مجالس یا دروس جو سبق آموز ہیں ان کی تعداد کیوں نہیں بڑھائیں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات تعداد کا بڑھانا خود سبب بنتا ہے پروگرام کے فیلئر کا. بھائی پوٹینشیل دیکھنا ہوتا ہے, اس قوم میں, اس آبادی میں, ان لوگوں میں اس کام کا پوٹینشیل کتنے ٹائم کا ہے. ہفتے میں ایک دن صحیح ہے, دو ہفتے میں ایک دن صحیح ہے, مہینے میں ایک دن صحیح ہے, تین مہینے میں ایک دن صحیح ہے. ایکٹیویٹی اور پوٹینشیل یہ دو طے کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ کام کتنے عرصے میں صحیح ہے. تو اگر آرگنائزرز یہ فیل کرتے ہیں کہ نہیں ایک ہفتے میں ایک دفعہ بہت ہے, معمولاً میں کہتا ہوں ہفتے میں ایک دفعہ بہت ہے, معمولاً میں یہ کہتا ہوں ہفتے میں ایک دفعہ بہت ہے, تو میرا اپنے خیال ہے اس اعتبار سے یہ صحیح ہے. لکھا ہے میرے نزدیک پاکستان میں اسلامی انقلاب کی گنجائش نظر نہیں آتی, آپ کی کیا رائے ہے؟ صحیح ہے, یہ سوال ہے کیا؟ البتہ حسن نیت کے ساتھ ہے لیکن سوال نہیں ہے. ٹھیک ہے, لیکن میں اس موقع کو جانے نہیں دوں گا. لکھا ہے میرے نزدیک پاکستان میں اسلامی انقلاب کی گنجائش نظر نہیں آتی. معمولاً ایسا ہوتا ہے جو کام ہمیں کرنا چاہیے ایک ڈسکشن کے اندر, وہ یہ کہ پہلے سامنے والے کے پوائنٹ آف ویو کو اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. سامنے والا کیوں کہہ رہا ہے میرے نزدیک انقلاب اسلامی کی گنجائش نظر نہیں آتی؟ اور بعض اوقات ہمیں یہ سمجھنا پڑتا ہے کہ سامنے والے کے پاس الفاظ کی گہرائی ہے بھی یا نہیں ہے. ممکن ہے گنجائش صرف اس وجہ سے لکھا ہو کہ گنجائش ذہن میں آ رہا ہو, اتنی گہرائی کے ساتھ نہ لکھا ہو. یعنی اگر اس کا صحیح ترجمہ کریں تو اس کا مطلب یہ ہو پاکستانی سوسائٹی کیپیبل نہیں ہے اسلامی انقلاب کی, اس میں کیپیسٹی نہیں ہے. صحیح ہے. اچھا یہ جملہ اس سے بہت مختلف ہے جو ہم کہیں فی الحال پاکستان میں انقلاب اسلامی نظر نہیں آ رہا, اس سے بہت مختلف ہے. گنجائش نظر نہیں آ رہی, ٹھیک ہے, لیکن پہلے ہمیں سوچنا پڑتا ہے ممکن ہے سامنے والے نے لفظ کے انتخاب میں اتنی احتیاط نہ کی ہو. ٹھیک ہے, بس یہ ساری باتیں جو ڈسکشن سے پہلے سوچنی پڑتی ہیں. تو اس طرح سے ڈسکشن کرنے کا زیادہ تر فائدہ نہیں ہوتا. وہ بیچارہ اپنے بول رہا ہے کسی دلیل کی بنیاد پہ, سوچنا پڑے گا اس کی دلائل کیا ہیں, شاید معقول دلائل. اور پھر آپ دلائل سنے بغیر یوں تبصرہ کریں گے تو زیادہ تر فائدہ نہیں ہوتا. تو اس خاطر ہماری اگر رائے کیا ہے, آپ کی رائے کیا ہے, ہماری رائے یہ ہے کہ حتیٰ امریکہ میں اسلامی انقلاب کی گنجائش ہے. پاکستان تو دور کی بات ہے, ہمارے خیال میں امریکہ میں بھی اسلامی انقلاب کی گنجائش ہے. کیوں؟ رسول خدا کو مدینے میں اسلامی انقلاب کی گنجائش نظر آئی تھی. کب؟ جب مدینے میں ایک بھی مسلمان نہیں تھا. رسول خدا کو مکہ میں اسلامی انقلاب کی گنجائش نظر آئی تھی. کب؟ جب لیڈر ابو جہل تھا. اب تو صورتحال بہت بہتر ہے. میرا اپنا خیال ہے امریکہ میں اسلامی انقلاب کی گنجائش ہے, پاکستان میں بھی ہے. اب اس سے زیادہ تو نہیں مانگا تھا نا, رائے بس اتنی تھی. رائے کیا ہے؟ یہ رائے, جب وہاں کے دلائل آئیں گے ہم بھی دلائل دیں گے. ٹھیک ہے, نوجوانوں کو عملی کردار کے کچھ عملی امور بیان کریں. اسلام میں دو چیزیں فضیلت ہیں, اسلام میں دو چیزیں فضیلت ہیں, بنیادی ترین فضیلت علم اور تقویٰ. دو چیزیں اسلام میں فضیلت. امام خمینی کہتے تھے یہ دو پر ہیں، یہ دو پر ہیں جس سے انسان پرواز کرتا ہے، کاش کسی میں دونوں ہوں، بس کاش کسی میں دونوں ہوں، علم بھی ہو تقویٰ بھی ہو. بعض اوقات تقویٰ ہوتا ہے علم نہیں ہوتا، بعض اوقات علم ہوتا ہے تقویٰ نہیں ہوتا، جس میں دونوں ہو جائیں اس نے کمال کر دیا. آپ دونوں کے پیچھے جائیں، علم حاصل کریں، اچھا علم حاصل کریں. اور ممکن ہے کوئی یہ کہے فزکس علم نہیں ہے، ہاں فزکس علم ہے. اگر علم کیا ہوتا ہے، علم وہ ہوتا ہے جو خدا کی شناخت دے، علم وہ نہیں ہے جو پیسہ بنائے، علم وہ نہیں ہے جو شہرت دے، علم وہ ہے جو خدا کی شناخت دے، خدا کی معرفت دے. آپ کوئی بھی علم حاصل کریں اس سے خدا کی معرفت حاصل کریں، یہ علم ہے. کوئی بھی علم ہو جس سے انسانوں کی خدمت کریں، علم ہے. علم لائیں تقویٰ لے کر آئیں. اس کے بعد تیسری فضیلت معمولاً بن جانی چاہیے، وہ بھی اسلام نے تاکید کی ہے، معمولاً انسان میں بن جانی چاہیے، نہیں بنے تو آپ خود بنائیں، وہ جہاد فی سبیل اللہ. کسی جوان کے اندر اگر یہ تین چیزیں ہوں، علم، تقویٰ اور جہاد، یہ دنیا کا کارنامہ ہے. تینوں کے لیے کوشش کریں، آپ کے اندر عبادت ہو اور اخلاقیات ہو. عبادت اور اخلاقیات آپ کے تقویٰ کی تضمین کریں. آپ کے اندر کیریئر پلاننگ ہو، پازیٹو کیریئر پلاننگ، نہ کہ دولت کمانے کی پلاننگ، کیریئر پلاننگ ہو، وہ آپ کے علم کی ضمانت دے کہ آپ علم حاصل کریں گے. اور آپ کے اندر سوسائٹی کے لیے جذبہ ہو، شعور ہو، یہ اس بات کی ضمانت ہوگی کہ آپ جہاد کریں گے. بس آپ تین پیرامیٹرز پہ کام کر سکتے ہیں تین فضیلتوں کو حاصل کرنے کے لیے. فضیلتیں تین ہیں، علم، تقویٰ اور جہاد. ان تین کو حاصل کرنے کے لیے آپ تین میدان میں کام کریں، اخلاقیات اور عبادات تقویٰ کے لیے، کیریئر پلاننگ علم کے لیے، اور سوسائٹی کے لیے شعور اور جذبہ، یہ جہاد فی سبیل اللہ کے لیے. لکھا ہے تحریک اسلامی میں بزرگوں کا کردار، سابقہ ادوار میں بوڑھوں نے کیا کردار ادا کیا؟ جو مجھے سمجھ میں آتا ہے، جیسے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، رہنمائی، راہبری کا کردار معمولاً جوانوں کے لیے براہ راست نہیں ہے، مگر یہ کہ کوئی جوان بہت قابل قدر اس کو نبی اکرم نے دیا ہے، ورنہ معمولاً سن چاہیے، تجربہ چاہیے رہبری کے لیے. بوڑھوں کا کردار بہت واضح ہے، بزرگی، سرپرستی، رہنمائی، مشاورت. اور بعض اوقات بوڑھے ایسے ہیں جو جوانوں سے زیادہ جذبہ رکھتے ہیں. مجھے یاد ہے، کچھ کچھ یاد آتا ہے، 1983 یا 1984 تھا، اس وقت روز قدس کی ریلی بڑی مصیبت سے نکلتی تھی، 25-30 لوگ 40 لوگ، بڑی مصیبت سے، اور بہت مصیبت سے نکلتی تھی. جمعے کی نماز ہو رہی تھی ایک علاقے میں، ابھی نام نہیں لینا چاہوں گا، وہاں پر امام جماعت نے استثنان پتہ نہیں کیا سوچتے ہوئے اسرائیل کے خلاف جملے بول دیے، اسرائیل کے خلاف جملے بولے. صفحے اول میں کچھ بزرگ کھڑے تھے، ایک بزرگ نے کھڑے ہو کر دونوں ہاتھ سے مردہ باد اسرائیل. واقعی اس بوڑھے کو نعرہ لگاتا دیکھ کر ہم لوگ رونے لگے، یار یہ اس بندے خدا کے اندر اگر جذبہ آ سکتا ہے، اس کا مطلب ہے جوانوں کے اوپر تو بالکل ہی شرمندگی ہے. کہ وہ بوڑھا، مجھے نہیں معلوم کون تھے وہ صاحب، لیکن انتہائی مسن، اور اتنے جوش میں آئے کہ وہ دوران خطبہ کھڑے ہو کر بندہ خدا نے دونوں ہاتھ اٹھا کے نعرہ لگایا امریکہ کے خلاف، اسرائیل کے خلاف. بعض اوقات بہت جذبہ ہے. مثال کے طور پر حضرت عمار یاسر، اتنے مسن تھے صفین میں، لیکن جذبہ کتنا تھا، جوش کتنا تھا. مثلا حبیب ابن مظاہر، بزرگی ہے، جذبے میں کمی نہیں ہے، جوش جذبہ بہت. اس طرح بہت ہوتے ہیں جوش جذبہ رکھنے والے بزرگوار. معاشرے میں اسلامی طبیعت کا فقدان کیوں ہے، خصوصاً جوانوں میں؟ اس کے ظاہر بہت سارے ایلیمنٹس ہیں. ایک آسان کام ہوتا ہے کسی ایک سیگمنٹ، کسی ایک سوسائٹی کے پیس کے اوپر ساری ذمہ داری کا بوجھ ڈال دینا. مثلا بہت آسانی سے کہہ سکتے ہیں علماء نے اتنا کردار ادا نہیں کیا. جیسے ہمارے یہاں رٹے پٹے جملے ہوتے ہیں نا، جیسے مثلا ہم لوگ بعض جگہ جاتے ہیں اور مثلا ممبر وغیرہ کی طرف جانے لگتے ہیں تو ایک نعرہ لگتا ہے مثلا علماء حقہ کی صحت و سلامتی کے لیے، تو میں سوچتا تھا یہ علماء حقہ بھی گھس گیا ہے، اب اس کا مطلب بھی نہیں سمجھ میں آتا کہ کیا ہوا ہے. تو بعض جملے ہیں نا جو گھس پٹ گئے ہمارے معاشرے کے اندر، تو ایک جملہ گھسا پٹا یہ بھی ہے، البتہ اس میں اہمیت بھی ہے اور واقعہ بھی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ یہ کہ مثلا فلاں نے اپنی ذمہ داری انجام نہیں دی، فلاں نے اپنا کردار ادا نہیں کیا. سوسائٹی کوئی کیمسٹری کی لیب نہیں ہے، دو چار چیزیں انہیں کنٹرول کر لو باقی سب صحیح ہے، ایسا نہیں ہوتا. بس آپ پانی کو ابال رہے ہیں، دو چار چیزیں کنٹرول کر لیں، اس کا پریشر کنٹرول کر لیں، اس کا والیوم کنٹرول کر لیں، اس کا ہیٹ کنٹرول کر لیں، تو پتہ چل جائے گا پانی کتنے سینٹی گریڈ پہ ابلے گا. تین چار فیکٹرز ہیں. سوسائٹی ایسی نہیں ہوتی، سوسائٹی میں انسان کی نیچر کے برابر ایلیمنٹس انوالو ہو رہے ہوتے ہیں. انسان بہت کمپلیکیٹڈ ہے، انسان بہت کمپلیکیٹڈ ایشو. اگر انسان اتنا کمپلیکیٹڈ نہ ہوتا تو خدا اس کی رہنمائی کے لیے اوپر سے دین نہ بھیجتا، یہیں سے ایجاد کروا دیتا. مثلا اس نے شکر بنانے کے لیے اوپر سے دین نہیں بھیجا، اس نے ٹیکنالوجی اوپر سے دین دے کے نہیں بھیجی، لیکن اس نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے اوپر سے دین بھیجا. اس کو پتا تھا باقی سارے کام ہو جائیں گے، یہ نہیں ہو پائے گا جب تک وہ اوپر سے نہیں بھیجے گا. انسان بہت کمپلیکیٹڈ ہے. بس کیوں تربیت کا فقدان ہے؟ اس کی وجہ ایک نہیں ہے، بہت سارے مختلف وجوہات کارآمد ہیں. لکھا ہے ہماری اس دور میں ہم جیسے جوانوں کو شعور دینے کے لیے علماء کی ضرورت ہے، لیکن آج کے دور میں سب سے زیادہ مشکل علماء کی طرف سے ہے. ابھی میں نے یہی کہا تھا نا، جو اس بارے میں نہیں کہتے ہیں کہ ہم کیا کریں. یہ وہی ٹرینڈ ہے ہماری سوسائٹی کا، ایک نارمل ٹرینڈ کہ ساری ذمہ داری کا بوجھ ایک گروپ پر ڈال دو. اچھا کسی عالم سے پوچھیں تو وہ کیا جواب دے گا؟ کہے گا یار یہ جوان بڑی مشکل ہے. صحیح ہے. مثلا کسی دولت مند سے پوچھیں، کہے گا میں ڈونیشن دینے کو تیار ہوں، ایماندار کہاں ملتا ہے؟ اور کسی ایماندار سے پوچھیں تو وہ کہے گا ہمارے پاس فکر بھی ہے، ہمارے پاس مین فورس بھی ہے، ورک فورس بھی ہے، پیسہ نہیں ہے بس. صحیح. ہر ایک آدمی یہ سمجھ رہا ہے وہ صحیح ہے، باقی سب چوپٹ ہے. بھی کوئی یہ سوچنے کو تیار نہیں ہے کہ میرے اندر کیا مشکل ہے. اگر ہم یہ سوچنا شروع کر دیں میری مشکل کیا ہے، میں اس کو حل کروں، باقی بھی خدا حل کرے گا انشاءاللہ، بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے. سب سے پہلے سوچیں ہماری مشکل کیا ہے، اس کو کیسے حل کرنا ہے، باقی چیزیں بھی حل ہوتی ہیں. لکھا ہے نوجوان تو تیار ہیں مگر ان کے سامنے مختلف چوائسیز ہیں، مختلف تنظیمیں دین کے نام پر کام کر رہی ہیں، تو نوجوانوں کے لیے ان کی پہچان مشکل ہے. نوجوانوں کو ایک پلیٹ فارم میں جمع کیسے کر سکتے ہیں؟ آج تک کبھی ہوا ہے سوسائٹی کے اندر؟ مثلا ہٹلر کی سوسائٹی میں ہٹلر کو 98% ووٹ ملے تھے، جیت گیا تھا. صحیح ہوا تھا؟ نہیں. ایک پلیٹ فارم ہونا اس بات کی ضمانت ہوتی ہے کہ وہ پلیٹ فارم صحیح ہوگا؟ نہیں. کئی پلیٹ فارم ہونا اس بات کی ضمانت ہوتی ہے کہ سب غلط ہوں گے؟ یہ بھی نہیں ہے. کون سی چیز ضمانت ہوتی ہے کہ صحیح ہوگا؟ شعور، چاہے ایک پلیٹ فارم ہو چاہے 10 پلیٹ فارم ہو. یہ مشکل نہیں ہے کہ پلیٹ فارم زیادہ ہیں، مشکل یہ ہے کہ شعور کم ہے. ورنہ آپ ایک پلیٹ فارم رکھیں اس کو کوئی منحرف کر دے گا. ابھی کسی نے مثلا کہیں پہ تجویز دی کہ بھائی یہ جو علماء خطاب کرتے ہیں ان میں سے بہت سارے لوگ ٹی وی پہ جا کر نااہلی دکھاتے ہیں، اس سے شیعت بدنام ہوتی ہے. تو ہم لوگوں کو یہ کرنا چاہیے کہ تمام شیعہ علماء کی ایک کونسل بنائیں، وہ کونسل طے کرے کہ کون ممبر پہ بیٹھے گا، کون ٹیلی ویژن پہ جائے گا، کون کتاب لکھے گا. تجویز اچھی ہے بری ہے؟ اچھی ہے، لیکن مشکل یہ ہے اگر وہ کونسل کسی ڈکٹیٹر کے ہاتھ لگ گئی پھر کیا ہوگا؟ اگر وہ کونسل کسی فاشسٹ جماعت کے ہاتھ لگ گئی پھر کیا ہوگا؟ جیسے ہماری ٹرسٹ لگ جاتی ہیں، جیسے ہمارے لوگ لگ جاتے ہیں، جیسے ہماری جماعتیں ہتھے چڑھ جاتی ہیں، اگر وہ کونسل اس کے ہتھے چڑھ گئی پھر کیا ہوگا؟ اس کا مطلب ہے کہ جب تک شعور نہ ہو ایک پلیٹ فارم بنانا بھی خطرناک ہے. شعور اصل ہے، پلیٹ فارم اصل نہیں ہے. پلیٹ فارم چینج بھی کیے جا سکتے ہیں اگر شعور ہو، شعور ہو تو پلیٹ فارم چینج کیے جا سکتے ہیں. اصل آپ کی خدمت میں عرض کروں، انقلاب اسلامی آیا تقریباً پارٹی لیس تھا، ایران کا اسلامی انقلاب تقریباً پارٹی لیس تھا، پارٹی نہیں تھی. جب انقلاب آ گیا تو امام خمینی نے حزب جمہوری اسلامی بنائی، ایک پارٹی بنائی حزب جمہوری اسلامی. اس میں رہبر معظم مثلاً شہید مطہری، آغا بہشتی، ان جیسے لوگوں کو ذمہ داریاں دیں. کچھ عرصے کے بعد رہبر معظم نے اور چند بزرگوں نے امام خمینی کو خط بھیجا کہ حزب جمہوری اسلامی ختم کر دیں. کون سی پارٹی کو ختم کرنے کی بات کی؟ جو انقلاب کے بعد خود بنائی تھی، خود بنائی تھی، خود ہی بھجوایا کہ اس کو ختم کر دیں. کیوں؟ انہوں نے کہا اس کے اندر کچھ ایسے کام انجام پا رہے ہیں کہ جو ناقابل برداشت ہیں. یہ کس بات کی نشانی ہے؟ یہ اس بات کی نشانی ہے ان لوگوں کو کسی چیز سے اٹیچمنٹ نہیں تھا. انہوں نے جیسے ہی دیکھا کام صحیح نہیں جا رہا اسے بند کر دیا، ختم کر دیا، کوئی اور عنوان سے کام کریں گے. اگر ہم لوگ ہوتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ کام صحیح ہو یا غلط ہو نام یہی ہونا چاہیے. ہم لوگ اٹیچڈ ہو جاتے ہیں. ابھی بہت ساری مثالیں ایسی کی پڑی ہیں ہمارے معاشرے کے اندر. اب ہوتا کیا ہے، ایک جماعت نے کام شروع کیا، شروع میں کام صحیح تھا، بعد میں کام غلط تھا، اب نام باقی رہنا چاہیے. اچھا چلو نام باقی رہ گیا، اب آپ اس میں کام کر سکتے ہو؟ نہیں میں نہیں کر سکتا، پھر میں کیا کروں گا؟ ایک اور بناؤں گا. چلو ایک اور بنایا، پھر اس میں شروع کیا، اس میں آگے بڑھے، اس میں کام خراب ہوا، اب اس کو مٹانا ہے؟ نہیں اس کو بھی نہیں مٹانا ہے، پھر کیا کرنا ہے؟ ایک اور بنانا ہے. او بنتے چلے جا رہے ہیں، اور وہ جو پچھلے بنے وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ اپنے راستے پہ چل رہے ہیں. ظلم نہیں ہوا پھر یہ؟ ہم لوگ اٹیچڈ ہیں، کام سے کم، نام سے زیادہ. البتہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں کہہ رہا ہوں جو بھی پرانے نام ہے سب کو مٹا دو، یہ بھی صحیح نہیں ہے. بہت سارے پرانے نام صحیح ہوں گے. میں یہ جملے کیوں کہتا ہوں؟ اس ڈر سے کہ مجھے معلوم ہوتا ہے کبھی کوئی اس پہ پکڑے گا. اچھا یہ وقت ضائع ہوا کرنا ہوا نا، یہ وقت ضائع ہوا ہے. یہ کیوں ضائع ہوا ہے؟ اسی نگیٹو تھنکنگ کی وجہ سے جو ہماری سوسائٹی میں ہر بولنے والے کو بہت سارا وقت اس پہ ضائع کرنا ہوتا ہے کہ کہیں لوگ یہ نہ کہیں، کہیں لوگ وہ نہ کہیں. میں بھی کرتا ہوں، نہ کروں تو بعد میں مصیبت، لوگ کھڑے ہیں سامنے. دیکھا اس طرح کیا چیز متاثر ہوتی ہے؟ اس کو ہم کہتے ہیں ایفیشنسی، آؤٹ پٹ. آؤٹ پٹ لوز کرنا ہے ہم. ایک گھنٹے کا آؤٹ پٹ 20 منٹ، 15 منٹ. کیوں؟ باقی سارا کام تشریح واضحات، پہلے سے جو چیزیں واضح ہیں ان کی تشریح کرنے میں لگ گیا. نہ کرے تو مصیبت بن جائے گی. تو سب ایفیشنسی کے خلاف. لکھا ہے ہمارے انٹیریئر سندھ کے نوجوانوں کے شعور کے مطابق کچھ اصول بتائیں، وہاں کس چیز سے آغاز کیا جائے، ان کی محبت اہل بیت کو صحیح معنی میں کیسے استعمال کیا جائے. انہوں نے بہت اچھا کیا کہ انہوں نے وہاں کے جوانوں کے ایک پوٹینشیل کو پہلے ہی ریکاگنائز کر لیا، وہ حب اہل بیت. اور انہوں نے یہ پوچھا کہ اس حب اہل بیت کو کیسے استعمال کیا جائے. میرا اپنا ایک خیال ہے جو مجھے بات سمجھ میں آتی ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ممکن ہے کبھی غلط نکلے تو قبول کر لیں گے. حب اہل بیت کو بہترین طریقے سے فضائل اہل بیت کے استعمال میں، فضائل اہل بیت کی ترویج میں استعمال کرنا چاہیے. اب کوئی کہے فضائل اہل بیت کی تمہاری ترویج ہو رہی ہے، عمل میں نہیں ہو رہی، صرف لفظ میں ہو رہی ہے. حب اہل بیت کو استعمال کریں ان کی فضائل کی عملی ترویج میں. ایک آدمی اہل بیت کا چاہنے والا ہے، اس کو پتا ہونا چاہیے کہ حب اہل بیت کا مطلب یہ کہ وہ سچے تھے، تمہیں بھی سچا بننا ہے. وہ پرہیزگار تھے، تمہیں بھی پرہیزگار ہونا. وہ انسانوں کی خدمت کرتے تھے، تمہیں بھی خدمت کرنا ہے. ہم نے حب اہل بیت کو بیان فضائل میں استعمال کیا ہے، عمل بے فضائل میں استعمال نہیں کیا ہے. حب اہل بیت کے نتیجے میں ان کی فضائل پر عمل ہونا چاہیے، نہ کہ ان کے فضائل صرف لفظ میں بیان ہونا چاہیے. اس سلسلے میں ہم نے عرض کیا تھا ایک جگہ پر کہ اصل ذکر اہل بیت کے پیچھے فلسفہ کیا ہے. آیا ذکر خود ہدف ہے یا ذکر کسی پیغام کی ترویج کے لیے؟ اگر ذکر کسی پیغام کی ترویج کے لیے، وہ پیغام کیا ہے؟ اگر وہ ہم دے دیتے تو کفر بھی ہمارے سامنے سر جھکاتا. لیکن ہم نے ذکر اہل بیت کیا، یہ نہیں سوچا اس کے پیچھے اہل بیت کا کون سا پیغام دینا تھا. لکھا ہے جیسا کہ لبنان میں جوانوں کی شیعہ اور غیر شیعہ تنظیمیں ہیں، یعنی مسلمانوں میں اتفاق ہے، انہوں نے اسرائیل کو شکست دی، کیا پاکستان میں مسلمان شیعہ اور غیر شیعہ تنظیموں کا اتفاق ممکن ہے؟ میں نے عرض کیا امریکہ میں بھی ممکن ہے، لیکن پاکستان میں سب سے پہلے مرحلے میں شیعوں میں بھی اتفاق مشکل ہے. ممکن تو سب کچھ ہے، ممکن تو سب کچھ ہے، عملاً کیا ہے؟ عملاً یہ مشکل ہے. میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، آپ سے اتنا کر لیجئے جتنے آپ لوگ اس محلے کے اندر ہیں وہ متحد ہو جائیں. پاکستان بہت بڑا ہے، شیعہ سنی بہت دور کی بات ہے، شیعہ شیعہ بہت دور کی بات ہے. پاکستان کے اندر شیعہ شیعہ بھی 2.5 کروڑ تو ہیں ہی. آپ یہ جو محلے کے 40-50-60 جوان ہیں نا، یہ متحد ہو جائیں. پہلے اس اتحاد کی پریکٹس کریں، اس کے بعد پھر لوگوں کو کہیں کہ بھائی دیکھو ہم متحد ہوئے تھے. اس کو کر کے دیکھیں، جو اس کی عملی مشکلات ہیں وہی باہر بھی ہیں. دیکھا آج کل کالجوں اور یونیورسٹیوں میں ایجوکیشن سسٹم مکمل طور پر استعمار کا تیار کردہ ہے. ایسے میں ایک طالب علم جوان ایسے علوم حاصل کر کے اس کا ذہن مکمل طور پر تبدیل ہو جاتا ہے. اس میں ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ جو انہوں نے لکھا، آج کل اسکولوں کالجوں میں جو ایجوکیشن سسٹم ہے وہ استعمار کا تیار کیا ہوا ہے، اس کے باوجود اس کے بیچ بیچ میں کچھ پازیٹو چیزیں ہیں، ان کو استعمال کر سکتے ہیں، ان کو استعمال کیا جا سکتا ہے. ہاں، اپنے ذہن کے اندر ایک فلٹر ہونا چاہیے. مثلا پاکستان کی یونیورسٹیز اور کالجز کے اندر کو ایجوکیشن کی وجہ سے کچھ مسائل بنے ہوئے ہیں. ان جوان کے دماغ کو تیز ہونا چاہیے کہ ان میں سے کون سے مسائل ہیں جو مجھے میرے ایجوکیشنل آبجیکٹیو سے بھی دور کر دیں گے. آپ ہی کے اندر سے کچھ لوگوں نے بہت اچھے اچھے مقامات پر پہنچنے کی کوشش کی ہے، الحمدللہ پہنچ رہے ہیں. ابھی پاکستان سے باہر میری ملاقات ایک جوان سے ہوئی، بہت ماشاءاللہ قابل قدر جوان، جو مثال کے طور پر ایسے ہی بتا رہا ہوں، اس لیب میں کام کر رہے تھے جہاں پر اس یونیورسٹی اور اس لیب میں کام کر رہے تھے جہاں پر کسی زمانے میں آئنسٹائن نے بھی کام کیا تھا. تو بہت اچھا لگا مجھے، پاکستانی جوان ماشاءاللہ اچھے ٹاپک کے اوپر اچھی محنت کے ساتھ اچھے انسٹیٹیوٹ کے اندر کام کر رہا ہے. پوٹینشلز ہیں، آپ کو پک کرنا ہوگا. اسی ایجوکیشنل سسٹم کے اندر خرابیاں ہیں، اسی کے اندر اچھائیاں بھی ہیں. آپ دیکھیں اس کی اچھائیاں کیا ہیں، اسے پک کر. بلا شک و شبہ پاکستانی جوان کے اندر پوٹینشل ہے. مسئلہ یہ ہے کہ وہ پوٹینشل بہہ رہا ہے، بس اس کا ہی کوئی استعمال نہیں ہے. تو آپ خود اپنے لیے سوچ سکتے ہیں کہ آپ کا وقت ضائع نہ ہو، آپ واقعاً کچھ حاصل کرنے کی کوشش کریں. ممکن ہے، آج کل انٹرنیٹ کا دور ہے، آج کل بہت کچھ ممکن ہے، پہلے شاید ممکن نہیں تھا. مجھے یاد ہے جب میں انٹر میں تھا تو وہاں پہ فزکس کی ایک کتاب پڑھا رہے تھے، ہمارے ایک ٹیچر تھے، قابل آدمی تھے، وہ فزکس پڑھا رہے تھے. تو میں نے سوچا کہ اس کے اوپر فردر اسٹڈیز کیسے کی جا سکتی ہیں. میں اتنا کوئی اسٹڈی کرنے والا آدمی نہیں تھا، میرے دماغ میں ایسے ہی آ گیا ہوگا کسی بھی وجہ سے. تو میں نے اپنے اس بک کے اندر کچھ ریفرنس بکس لکھی تھی کہ بھائی یہ ریفرنس بکس ہیں، آپ ان کو اسٹڈی کر سکتے ہیں. تو میں نے ان میں سے ایک بک کا انتخاب کر کے پاکستان سے باہر رہنے والے اپنے ایک رشتے دار کو بھیجا، اور میں نے کہا کہ یہ بک مجھے بھیجوا دیں آپ. انہوں نے مجھے بھیجوایا اور اس نوٹ کے ساتھ بھیجوایا کہ بیٹا یہ 1964 میں چھپی تھی، اب یہ نہیں چھپتی ہے، بہت پرانا پڑھ رہے ہو تم. یہ ہمارے ملک کی اس زمانے کی مشکل تھی کہ اگر آپ پڑھنا بھی چاہتے ہیں تو آپ کے پاس میٹیریل نہیں ہے، بہت مصیبت کا کام ہے. اب تو انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، کسی بھی ٹاپک پہ موسٹ اپڈیٹڈ ایشوز، موسٹ اپڈیٹڈ انفارمیشن، نالج آپ کو انٹرنیٹ پہ اویلیبل مل رہی ہے بالکل مفت. تو اب یہ مشکل نہیں ہے، پہلے یہ مشکل زیادہ تھی. آج کے دور میں اتنی تنظیمیں ہیں، مگر جوانوں کو متحد کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے کہ وہ ایک پلیٹ فارم پر ہوں؟ میں نے پہلے بھی عرض کیا، ایک پلیٹ فارم ہونا اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے جتنا ان کے اندر شعور ہونا امپورٹنٹ ہے. بہت ساری چیزیں جو ایک پلیٹ فارم کے ساتھ نہیں ہو سکتی ہیں. مثلا ایک کام آپ کرنا چاہتے ہیں، اس کے 10 پہلو ہوتے ہیں. بعض اوقات کام 10 ہوتے ہیں، اصلاً کام 10 ہوتے ہیں. مثلا آپ کوشش نہ کریں کہ انجینئرز، ڈاکٹرز اور مثال کے طور پر ایم بی اے کیے ہوئے اور اکاؤنٹنٹس اور ان سب کو ایک پلیٹ فارم پہ لے آئیں. نہیں، ممکن ہے ضرورت پڑ رہی ہو کہ ہر ایک کا علیحدہ پلیٹ فارم ہو. انجینئرز علیحدہ پلیٹ فارم پہ جائیں اور چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس علیحدہ پلیٹ فارم پہ جائیں. تو ہمیشہ اس بات کی جدوجہد میں نہ رہیں کہ نہیں، ایک پلیٹ فارم ہی ہونا ضروری ہے. وہ بھی ہو سکتا ہے، پہلے شعور چاہیے. شعور ہو تو بہت سارے کام ہو سکتے ہیں، ورنہ ایک پلیٹ فارم بنانے کا بھی فائدہ نہیں ہوگا. یا لوگ نہیں آئیں گے، یا آئیں گے تو اس کے اندر سے 10 اور پلیٹ فارم خود بنا لیں گے پھر بعد. سب سے پہلے شعور چاہیے. بہرحال بہت بہت شکریہ آپ کے سوالات کا. انشاءاللہ خدا متعال ہمیں اور آپ کو دین کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور یہ تمام کوششیں انشاءاللہ وقت کے امام کی بارگاہ میں قبول ہوں انشاءاللہ. ان کے ظہور میں تعجیل کے لیے، اور یہ کہ خدا تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان کی نصرت کی توفیق عنایت فرمائے، ان کی راہ میں شہادت نصیب ہو. درود بھیجے محمد و آل محمد پر. آمین.